السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت 25 رکوع سے ہم آغاز کریں گے. آیت نمبر 197 ہے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین. اس رکوع کے اندر حج سے متعلق احکامات بھی ہیں اور جو مختلف ارکان حج ادا ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر آ رہا ہے. اب بات کا آغاز ہی حج کے دنوں میں حاجیوں کے لیے خصوصی ہدایات سے. غور کیجئے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اور اگر ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ حج سے جو مقصود ہے اللہ کی رضا اور اجر و ثواب وہ حاصل ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الحج اشہر معلومات، حج کے چند معلوم مہینے. یہ وہ مہینے جن میں آدمی احرام پہن کے حج کا ارادہ کرتا ہے، حج کی نیت کرتا ہے اور پھر حج کر سکتا ہے. تو یہ شوال، ذیقعدہ اور ذیلحج کے ابتدائی 10 دن، تو ان میں آدمی حج کی نیت کر کے احرام پہنتا ہے. فمن فرض فیہن الحج، اور جو کوئی ارادہ کر لے ان مہینوں میں حج کا، فلا رفث، پہلے ہدایت دی جا رہی ہے پس وہ بے حیائی کے کاموں سے بچے. اور بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے اور عورتوں اور مردوں کا ہر دفعہ علیحدہ علیحدہ کرنا، اور وہ بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے. تو آدمی کی توجہ اللہ کی رضا کی طرف ہو، ہدایت کی طرف ہو، اور یہ شیطان کو بالکل موقع نہ ہو. اس لیے پہلی ہدایت دی جا رہی ہے کہ بے حیائی سے بچے. نمبر 2، ولا فسوق، اور نہ گناہ کرے. اللہ کی نافرمانی یہ فسق کہلاتی ہے، جان بوجھ کے اللہ کا حکم توڑ دینا. نمبر 3، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے گویا حج کے ایام میں. سب کا حج ہو جاتا ہے، لاکھوں لوگ ہیں، بیک وقت سب نے پہنچنا ہوتا ہے، اللہ سب کو پہنچا دیتا ہے. تو اس میں بے صبری کرنا اور جھگڑنا جو ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے. نمبر 4، بما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم کرتے ہو نیکی میں سے تو اللہ اسے جانتا ہے. تو حج مبارک کا بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے حج کیا اسے پتا ہے اور ہم نے کیا کیا اور کس ارادے سے کام کیا، وہ سب اللہ کے علم میں. اور 5ویں ہدایت، وتزودوا، اور زاد راہ لے لو، راستے کا جو ساز و سامان ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے لو. فإن خیر زاد التقوى، اور بہترین زاد راہ وہ تقوا ہے. ایک ترجمہ یہ ہے، دوسرا ترجمہ ہے کہ بہترین زاد راہ سوال سے بچنا. اس حوالے سے ہمیں مفسرین کی رائے ملتی ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے دوران حج جو ہے وہ، بلکہ بخاری شریف کی روایت اور اس میں اہل یمن کا ذکر، کہ حج کے لیے زاد راہ سادنا لیتے تھے اور کہتے تھے بس ہم نے اللہ پر توکل کیا. تو یہ جو ہے اس پر ہی آیت نازل ہوئی کہ زاد راہ لے لو. اس میں مانگ تانگ کے کسی سے تکیا لے لینا، کسی سے بستر لے لینا، کسی سے کھانے کی چیز مانگ لینا، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. آدمی سوال سے بچے اور اپنا زاد راہ ساتھ لے کر جائے. فما بتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والوں. آگے اباحت تجارت کا ذکر، لیس علیکم جناح، اور نہیں ہے تم پر کوئی حج کوئی گناہ. ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل میں سے. بخاری شریف کی روایت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے دوران حج تجارت کو گناہ جانا، تو یہ آیت نازل ہوئی. حج اللہ کی رضا کے لیے اور دین کا تقاضا سمجھتے ہوئے کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس موقع پر تجارت کرے تو یہ مبال ہے. خصوصاً ایسے لوگ جن کے پاس زیادہ زیادہ راہ نہ ہو، وہ کچھ سامان رکھ لیں کہ اگر ہاتھ تنگ ہو گیا تو یہ بیچ کر ہم جو ہے گزار کر لیں گے. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہاں اجازت دی جا رہی ہے تجارت کی. فیضا افستم من عرفات، اور پھر فرمایا کہ جب تم نکلو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. اب یہ احکام عرفات اور مزدلفہ کا بیان آ رہا ہے، تو پھر یاد کرو اللہ کو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں. تو حج کے دنوں میں ہم جانتے ہیں کہ یہ 5 دن بنتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو جو ہے منا چلے جاتے ہیں حاجی، اور 8 تاریخ وہیں گزارتے ہیں. پھر 9 کو جو ہے وہ عرفات کے میدان میں چلے جاتے ہیں، اور غروب آفتاب تک وہاں رہتے ہیں. پھر جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو عرفات سے جو ہے مزدلفہ چلے جاتے ہیں. اب رات مزدلفہ میں گزارنی، اور یہ وہ رات ہے کہ जब आदमी मुजदलफा पहुंचेगा तो मगरिब पड़ेगा। बाद दफा रात के एक एक दो दो बजे लोग पहुंचते हैं तो इसमें ये कजा नहीं होती बल्कि अदा पड़ी जाती है उसी वक्त। पहले मगरिब पढ़ते हैं, पेशा पढ़ते हैं और ये रात आराम की है, इसमें आराम किया जाए। और फिर यहीं से वो कंकरियां भी चुनी जाती हैं जो आगे जमरात को रमी करनी है। फिर अगला दिन जो है 10 ज़िलहज्जा का कहलाता है, ये बड़ा मसरूफ दिन होता है और इसमें चार काम करने होते हैं। अगर आप याद रखें रन हथ रा नून हा त्वा, तो रा से बनता है रमी और पहला जो सबसे बड़ा शैतान है उसे रमी की जाती है, 7 कंकरियां मारी जाती। फिर नून से नहर यानी जानवर जो है अल्लाह की राह में ज़बह किया जाता है। हा से हलक, फिर जब जानवर ज़बह हो जाता है तो सर मुंडाया जाता है और उसके बाद फिर तवाफ ज़ियारत है और उसके साथ सही भी की जाती है। तो ये जो है तरतीब रहती है 10 की और ये इसमें तकरीबन पूरा दिन लग जाता है, बार दफा रात भी हो जाती है। उसके बाद फिर 11, 12 और 13 तारीख ये 3 दिन जो है मिना में क्याम होता है, 5 नमाजें अदा होती हैं और तीनों शैतानों को रमी की जाती है यानी साथ साथ कंकरियां मारी जाती। अब अल्लाह ने इख्तियार दिया है चाहे तो 11, 12 दो दिन लगा के वापस आ जाए और इस तरह हज मुकम्मल हो जाता है, या चाहे तो 13 तारीख को भी मिना में रुके और 3 दिन तक वहां क्याम करें। तो ये हज के जो है वो अय्याम और वहां काम जो है वो बयान हो गए। तो फरमाया बस कुरूहु कमा हदाकुम, और याद करो उस अल्लाह को जैसे उसने तुम्हें हिदायत दी है। तो अल्फाज का मैदान है, वहां पर भी कोई खास इबादत नहीं है, सिर्फ ये कि वकूफ अल्फाज होता है कि आदमी मुस्तहब ये कि खड़े होकर दुआ करे जितनी देर उससे हो सके। इसी तरह मुजदलफा में भी जो है वो दुआ का मामला है, कोई खास इबादत नहीं, नमाज पढ़नी है, कई मुकामात पर पहुंचना है और वहां जितनी दुआ हो सकती है वो अल्लाह से मांगनी और अल्लाह को याद करना। फरमाया भाई इन कुन तुम मिन कबली, और अगर तुम थे इससे पहले लमिनवालीन यानी भटके हुओं में से, यानी तुम राह हक पर नहीं थे, ये तो अल्लाह का फजल है कि उसने हिदायत दी और इबादत के तरीके बताए। आगे अब कुरैश से खिताब हो रहा है, सुम्मा आफीजो मिन हैसो आफाज अन्नास, फिर वापस हो जाओ जहां से लोग वापस होते। तो कुरैश का मामला ये था, ये कहते थे कि हम अहले हरम हैं और हम क्योंकि मक्का के रहने वाले हैं तो हम हदूद हरम से बाहर नहीं जाएंगे, चुनाची मीना तक ही रहते थे और मीना से आगे निकल के अरफात नहीं जाते। तो यहां कहा जा रहा है कि नहीं, जिस तरह बाकी लोग अरफात के मैदान में जा रहे हैं तो तुम भी वहां जाओगे, बल्कि इसे रुकने रकीम करार दे दिया गया। आज का जो अरफात में चला गया पहुंच गया उसका हज हो गया और जो रह गया अरफात जाने से उसका हज ही नहीं होगा। तो कहा नहीं, जहां सब लोग जाते हैं वहां तक तुम भी जाओ, बस तग़फिरुल्लाह और अल्लाह से जो है मग़फ़िरत तलब करते रहो। इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह तो बहुत बख्शने वाला मुसलसल रहम करने वाला है। आगे बयान हो रहा है वकूफ़ मिना का, फैज़ा क़ज़ाई तुम मनासिककुम, फिर जब तुम अदा कर चुको हज के अरकान, वो चार काम जो 10 तारीख को करने थे वो आपने कर लिया, रमी बड़े शैतान की कर ली और नहर कर लिया और हलक करा लिया और तवाफ़ ज़ियारत कर लिया, तो फरमाया फ़ज़्कुरु अल्लाह, तो फिर याद करो अल्लाह को, कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्दा ज़िक्रा, जैसे तुम अपने आबा और अजदाद को याद करते हो बल्कि उससे भी बढ़कर अल्लाह को याद करना। तो ये बिना के क़याम में कोई इबादत नहीं है, रमी जमरात करना है वो आदमी कहकर आ जाता है पूरा दिन जो है बैठे हुए कैंप में। तो जो है पहले लोग करते थे अपने आबा और अजदाद का तस्करा, उनकी बहादुरी के हिस्से और जंगों के हालात, और उसमें सारा वक्त निकालते थे। तो अल्लाह के ताला फरमा रहे हैं कि ये तो वो दिन है जिनमें अल्लाह को याद करना चाहिए। हमें भी अल्लाह तौफीक दे, देखिए एक मुसलमान की जिंदगी में बड़ी तैयारी होती है हज की और बड़ी जो है ख्वाहिशों के बाद वो हज के लिए जाता है और पूरी जिंदगी इंतजार के बाद अब हज के लिए पहुंचा है, तो बेहतर ये कि एक एक लम्हा जो है कीमती बनाए और फजूल कामों में ना लगाए। आज भी ये होता है कि हाजी निकल जाते हैं कैंपों की उसमें कि पाकिस्तानी कैंप इस तरह है, इंडियन कैंप में तो ये सहूलत है और मैं तो यूरोपियन कैंप में होके आ रहा हूँ वहां तो ये भी है ये भी है। भाई क्या फायदा है इन सारी चीजों का, इबादत करो चंद घंटों की बात है और कुछ नहीं, तो अलबैक की लाइन में ही खड़े हो जाते हैं हाजी और सैकड़ों की तादाद में वहां खड़े हुए, भाई यार लबैक कहने आए हो या अलबैक खाने आए। तो इसका ख्याल करना चाहिए, अपने वक्त को बर्बाद होने से बचाना चाहिए और कसरत से अल्लाह को याद करना चाहिए, पता नहीं आइंदा मौका मिले ना मिले और ये बहुत कीमती औकात होते। तो फरमाया फमिनन नासे मैं यकूल, और फिर लोगों से में से वो भी है जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया। अब ये हज के अय्याम के बाद अब हाजियों के इकसाम बयान हो रहे। तो फरमाया लोगों में से वो भी है जो यूं कहता है कि अल्लाह जो है रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाह मुझे अता फरमा दुनिया में, वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, तो नहीं है उसके लिए आखिरत में कोई भेजा। जरा हम भी अपनी दुआओं पर गौर कर लें, हमारी दुआएं होती क्या है, अल्लाह कारोबार में तरक्की दे दे, अल्लाह माल दे दे, अल्लाह गाड़ी दे दे, अल्लाह घर दे दे, अल्लाह बच्चों की अच्छी तालीम दे दे, अल्लाह बच्चों को अच्छी नौकरियां दे दे, तो आप देखेंगे दुनिया 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 दुनिया, यानी हज से पहले भी दुनिया, हज के दौरान भी दुनिया, हज के बाद भी दुनिया, नमाज में खड़े होकर भी दुनिया, रुकू में भी दुनिया, सजदे में भी दुनिया। तो कहां जा रहे हैं हम? अल्लाह के पास सब कुछ है, दुनिया और आखिरत दोनों, तो दोनों का खैर मांगना चाहिए। दुनिया अर्जी है, असल मुस्तकिल ठिकाना आखिरत है, तो अल्लाह से दुनिया का खैर और भलाई भी मांगनी चाहिए, आखिरत की भी खैर और भलाई मांगनी चाहिए। तो हाजियों की एक किस्म बयान हुई जो सिर्फ दुनिया दुनिया मांगते हैं, तो फरमाया कि आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। और फिर दूसरी किस्म बयान हो रही है, वमिनहुम मन यकूल, और इन हाजियों में वो भी है जो यूं कहता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, वफिल आखिरति हसना, और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, वकीना अज़ाबन्नार, और हमें आग के अजाब से बचा। तो हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का जब तवाफ कर रहे होते थे, तो रुकने यमानी से लेकर हिजरे अस्वद तक जो है आप यही दुआ पढ़ते थे, तो बाकी और कोई दुआ ऐसी मसनून नहीं है। आदमी उर्दू में भी दुआएं कर सकता है, अपनी जबान में भी जो भी दुआ उसके दिल में आए वो मांग सकता है। अलबत्ता मुस्तहब यह है कि रुकने यमानी से हिजरे अस्वद तक जो है वो रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार की दुआ करें। आगे फिर अंजामे तालिबीन हसना बयान हो रहा है, उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, यही है जिनके लिए हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया, वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। आगे अहकामे मिना बयान हो रहे, वस्कुरुल्लाह फी अय्यामिम मअदूदात, और याद करो अल्लाह को इन गिनती के चंद दिनों में, यानी ये अय्याम तशरीफ भी कहलाते, 11, 12 और 13 तारीखें जो है। फमन ताअज्जला मिन यौमे फी यौमैन, और जो कोई जल्दी करे दो ही दिन में, यानी 10 और 11 को बस मिना में ठहरे या 11, 12 को मिना में ठहरे, फला इसमें आ रहे, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, दो दिन ठहर कर वापस चला जाए तो भी कोई बात नहीं। वमन ताखरा, और कोई जो है मजीद एक दिन लगा ले, ताखीर करे, ज्यादा रुके, फला इसमें आ रहे, तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। लेमन तका, ये सब उसके लिए जो तकवा इख्तियार करता है, यानी अल्लाह की नाराजगी से डरता है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, और खूब जान लो तुम उसी की जनाब में जमा किए जाओगे। आगे फिर अकसाम हुज्जाज के बाद अकसामुन्नास, इंसानों की भी दो किस्मों का जिक्र आ रहा है। एक किरदार होता है जो बातें बड़ी चिकनी चपड़ी करता है, इस्लाम के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, इस्लाम के लिए कुर्बानी का जज्बा का इजहार करता है, लेकिन जब उस पर जिम्मेदारी डाली जाती है तो बिल्कुल ही रिवर्स हो जाता है। तो ये मुनाफिकीन का किरदार होता है कि जबानी तो बहुत कुछ इस्लाम के हक में बातें करते हैं लेकिन अमलन सिफर होते हैं। और दूसरे वो हैं जो अच्छा किरदार है, जो अपना सब कुछ अल्लाह के लिए, उसकी रजा के लिए लगा देते हैं, खपा देते हैं। तो अब दोनों किरदारों का जिक्र आ रहा है। वमिनन नासिमई युअजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया, और बाज वो आदमी है कि मुतासिर करती है आपको उसकी बात दुनिया की जिंदगी में, वयुशहदुल्लाह अला मा फी कल्बी, और वो अल्लाह को गवाह ठहराता है उस बात पर जो उसके दिल में है, वहुवा अलद्दुल हिसाब, हालांकि वो इंतहाई सब झगड़ालू होता है। तो ऊपर से चिकनी चपड़ी बातें करता है, इस्लाम का दर्द कहता है, इस्लाम से हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन असल में क्या है, वो इंतहाई झगड़ालू इंसान है। वैजा तवल्ला साफिल लियुसिदा फीहा, और अगर वो लौटता है, आपके सामने तो बड़ी बातें कर रहा था लेकिन जब वो लौटता है तो फिर मचाता है जमीन में, यानी फसाद, एक तर्जुमा यही है, वयुहलिकल हर्ष हर्षा, और हलाक कर देता है खेतियों को और जानवरों को, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह पसंद नहीं करता फसाद। दूसरा तर्जुमा किया जाता है वैजा तवल्ला, अब यहां तवल्ला मुतवल्ला के मालूम है, यानी जब उसे इख्तियार हासिल होता है, हुकूमत हासिल होती है, पहले तो बड़ी बातें बनाता था मुसलमानों की हमदर्दी में, इस्लाम की, उसमें जब मौका मिलता है और कोई इख्तियार हासिल होता है, इख्तदार हासिल होता है, तो फिर वो साफिल आदी लियुसिदा फीहा, तो दौड़ धूप करता है जमीन में फसाद मचाने के लिए। वयुहलिकल हर्ष हर्षा व नसल, हर्ष जो है आगे हम आए पढ़ेंगे, अल्लाह ताला फरमाए तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियों की मानिंद है, तो इससे बाद मुफस्सिरीन ने लिया है कि वो फिर जिना को आम करता है और नस्लों को बर्बाद करता है, और वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह फसाद को पसंद नहीं फरमाता। आगे फिर अच्छे किरदार का जिक्र आ रहा है, वैजा कील अलहु तकिल्ला, और जब कहा जाता है उससे कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अखजतुल इज्जतु बिल इस्म, تو آمادہ کرتا ہے، یہ اسی پہلے ہی کردار چل رہا ہے منافق، جب اسے سمجھایا جاتا ہے بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اخذته العزت بالاثم، تو آمادہ کرتا ہے اسے غرور جو ہے وہ گناہ پر، فحسبه جہنم، بس اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، ولبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ منافقانہ طرز عمل سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور ہمارے دل میں حقیقی ایمان پیدا فرمائے. اس کے بعد وہ اچھا کردار، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو بیچ دیتا ہے اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کے حصول کے لیے، وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تو بہت مہربان ہے بندوں پر. اس کی مثال حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سسرین نے ان کا نام یہاں لکھا ہے، وہ یہ کہ بہت ہی مالدار آدمی تھے، اور جب اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تو مکہ سے جب نکلے تو اونٹوں کا ایک لمبی قطار تھی، ایک کارواں تھا مال سے لدا ہوا، تو قریش مکہ نے روک لیا، کہاں کہاں چلے، تو حضرت صہیب رومی نے کہا کہ ہجرت کرنے جا رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو، تم بھی چلے جاؤ مال بھی لے جاؤ، تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم بتا دو تم کیا چاہتے ہو، انہوں نے کہا تمہیں جانا ہے جاؤ، مال نہیں جائے گا، تو اونٹ سے اتر آئے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اور پیدل ہجرت کر کے مدینہ چلے. پھر وہ حالات بھی آئے کہ بٹن لگانے کو نہیں تھا اور چادروں کو روکنے کے لیے ببول کے کانٹے جو ہے وہ پروئے ہوئے تھے، لیکن سب کس کی خاطر، کیا اللہ کی خاطر، چھوڑ دیا مال و دولت، اللہ رسول کو قبول فرمائے، تو اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے. آگے جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ اسلام کا مطالبہ کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے. اب ریزرویشنز نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں تو اسلام ہے اور مسجد سے نکل کر اپنی من مانی، گھر میں اپنی مرضی چلا رہے ہیں، کاروبار میں دیکھ رہے ہیں کہ اور کاروباری کس طرح کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے، میں نے پیسے کمانے، بس یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر جگہ ہم اللہ کے حکم کے پابند، چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے دفتر میں ہوں، چاہے کاروبار پر ہوں، چاہے مسجد میں، ہر جگہ اللہ بڑا ہے اور ہمیں اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے. دیکھیں انسانی زندگی کو چھ گوشوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تین کا تعلق انفرادی زندگی سے، تین کا تعلق اجتماعی زندگی سے. انفرادی زندگی میں آتے ہیں عقائد، عبادات، رسومات. تو اسلام کیا کہتا ہے، عقائد درست کریں ہم اور اس میں بدعقیدگی سے بچیں. رسومات میں خوشی کی اور غمی کی جو رسومات ہیں، ان میں وہی طریقے اختیار کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. اس کے علاوہ جو طریقے خود سے اختیار کیے جاتے ہیں وہ بدعات تک لے جاتے ہیں، بعض دفعہ ہندوانہ طریقے. اب ہماری شادی گیا کہ جو اکثر رسومات ہیں سب ہندوؤں سے لی ہوئی، تو یہ رسومات بھی دین کا حصہ ہے، اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا دین کیا چاہتا ہے. اور اسی طرح عبادات ہیں، عبادات کی بھی پابندی ہونی چاہیے اور اس میں بھی اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہ تو انڈیویجول اسفیئر آف لائف ہے، اس میں بھی ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں. اجتماعی زندگی ہے، اس میں سیاست دین کا حصہ ہے، یہ کوئی دین سے علیحدہ نہیں. اب تو سیاست اتنی بدنام ہو گئی ہے کہ مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے کہ سیاسی باتیں منع ہے، تو حالانکہ سیاست تو دین کا حصہ ہے. اس میں حاکمیت اللہ کی ہے، انسانوں پر کوئی انسان حاکم نہیں ہو سکتا، انسانوں پر حاکم کون ہے، اللہ ہے، اللہ کے احکامات زمین پر چلنے چاہیے. اسی طرح معیشت، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کمانے کے کون سے ذرائع اللہ نے جائز کرا دیے اور کمانے کے کون سے ذرائع اللہ نے ناجائز کرا دیے، یہ سارا نظام ہے پورا اسلام کا. تو ہم جو کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے اس میں جائز کیا ناجائز. اسی طرح معاشرتی نظام ہے پورا، کہ معاشرے میں عزت کسے ملے گی اور ذلیل کون ہوگا، کون جو ہے وہ زیادہ عزت والا ہوگا، تو کون کم عزت والا ہوگا، کس کا کیا مقام ہوگا، یہ سب اسلام کی تعلیمات. تو پوری زندگی میں پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنا، اس کا ہم سے مطالبہ ہے. یہ نہیں کہ صرف مسجد میں آ کر بس جھکا لیا اور باقی اپنی منچاہی زندگی گزارے. تو فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمام کھلا دشمن ہے. شیطان کا نقش قدم کیا ہے، شیطان نے اللہ کے تمام احکامات مانے تھے، صرف ایک حکم پہ اکڑ گیا تھا، یہ نہیں مانتا. تو یہ شیطان کی نقش قدم ہے، یعنی کچھ ماننا کچھ نہ ماننا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کا پورا اسلام پر عمل کرنے والا بنائے. آگے 26واں 27واں رکوع آ رہا ہے، اور ان دونوں رکوعوں کا موضوع جو ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے. ابھی دو آیتیں اس رکوع کی باقی ہیں. تو اللہ سے ڈرو، یہ اگلی آیت کا عنوان آ رہا ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم لغزش کرو اس کے بعد کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس واضح آیات، واضح دلیلیں. فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو خوب جان لو کہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے.
जबरदस्त उसे कहते हैं जिसके इरादों से कोई उसे रोकने वाला ना हो, और हकीम उसे कहते हैं जिसका हर अमल जो है वो हिकमत पर मबनी हो। हल यंजुरूना इल्ला अन यातियहुम अल्लाह, यानी क़यामत से अब ये कहा जा रहा है क्या वो इंतजार कर रहे हैं सिवाय इसके कि आए उनके पास अल्लाह, फी ज़ुलालिम मिनल गमामी वल मलाइका, बादलों के सायों में और फरिश्ते। यानी अब किस चीज के मुंतजर हो, दीन पर अमल में क्यों कोताही करते हो, अपनी जिंदगी के कई गोशों से तुमने दीन को बाहर क्यों निकाला हुआ है, किस चीज के मुंतजर, क्या क़यामत ही के मुंतजर हो, क्या इसके इंतजार में हो कि अल्लाह और फरिश्ते आ ही जाओ, ये गैब के पर्दे हटा दिए जाओ, क़यामत आ खड़ी हो, फिर जो है वो जिंदगी में तब्दीली आएगी, फिर ईमान के तकाजे अदा करोगे। वखुद आलाम हो, और फरमाया कि क्या इसके मुंतजर हो कि बस झगड़ा चुका ही दिया जाए, वही अल्लाह ही तो जाओ उमोर, अल्लाह की तरफ रुजू किए जाने वाले हैं सबका। अब यहां से दो रुकू जो आगे आ रहे हैं ये जिहाद फी सबीलिल्लाह मौजू है, और जिहाद आज जो है बड़ा ये ऐसा लफ्ज हो गया कि मुसलमान भी डरने लगे, पूरा वेस्टर्न मीडिया जिहाद 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 चीख रहे हैं, उन्होंने खौफजदा कर दिया है। आप टेलीफोन पे भी बात करते हुए जिहाद का लफ्ज कहते हुए आदमी कतराता है, सोशल मीडिया में भी या अपने ईमेल पर भी जिहाद का लफ्ज लिखने से कतराता है। तो असल में इस इस्तलाह को समझना चाहिए, जिहाद ईमान हकीकी का हिस्सा है। इसके बारे में चंद मुगालते हैं अगर उसे हम देखें, यानी जिहाद अलहदा है, जंग अलहदा है, दोनों अलहदा इस्तलाहत है। जंग के लिए जो इस्तलाह है कुरान में वो किताल फी सबीलिल्लाह की इस्तलाह, और किताल हमेशा फर्ज नहीं होता, वो कभी कभी जो है वो फर्ज होता है, इसलिए उसे फर्ज किफाया कहते हैं, जबकि जिहाद हर वक्त फर्ज है। और जिहाद का मतलब सिर्फ जंग नहीं होता, ये बड़ी वसी इस्तलाह है, और इसलिए जिहाद जो है वो आम इस्तलाह है और किताल खास इस्तलाह है, बिल्कुल इस तरह जैसे किताब आम है और कुरान खास है, यानी कुरान भी किताब है लेकिन हर किताब कुरान नहीं होती। इसी तरह आप देखिए नबी आम है, रसूल खास है, रसूल भी नबी है लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। इसी तरह जिहाद और किताल भी है, किताल भी जिहाद है लेकिन हर जिहाद किताल नहीं होता। जिहाद जो है वो तो नफ्स से भी होता है, जिहाद शैतान से भी होता है, जिहाद बिल माल भी होता है, और जबान से और कलम से भी जिहाद होता है, और फिर जिहाद तलवार से भी होता है। तो महज जिहाद को तलवार से जंग ही समझ लेना ये ठीक नहीं है, ये मुगालता है। जिहाद तो एक मुसलमान पर फर्ज ऐन है, उसे हर वक्त करना है, शैतान के खिलाफ, नफ्स के खिलाफ, बुराइयों के खिलाफ। जंग कभी कभी होती है वो भी जिहाद कहलाती है, लेकिन वो जिहाद भी सैफ कहलाती है। दूसरा मुगालता यह कि मुसलमानों की हर जंग को जिहाद कह दिया जाता है, हालांकि जिहाद सिर्फ वो जंग कहलाती है जो अल्लाह के दीन के गलबे के लिए लड़ी जाए। अगर मतलूब जो है वो कुओं पर कब्जा करना है, तेल के कुओं पर या टेरिटरी पर कब्जा करना है, उसके लिए कोई जंग कर रहा है तो वो जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं है, ये जिहाद फिल अर्ज है, जमीन को हासिल करने के लिए जिहाद। तो ये भी फर्क करना चाहिए, जिहाद फी सबीलिल्लाह अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जंग होती। तो बहरहाल अब इन रुकों का मुताला करते हैं। इसमें असल में पस मंजर में बनी इसराइल का एक वाकया है। सल बनी इसराइल, नबी पूछे बनी इसराइल से, कम आतैनाहुम मिन आयतिम बैना, हमने कितनी होने वाजे दलीलें दी। वमन युबद्दिल नेअमत अल्लाह, और जो कोई बदल दे अल्लाह की नेमत को, मिन बादी मा जाअतहु, इसके बाद के वो आ चुकी उनके पास, जैसे यहूद ने किया, बनी इसराइल ने किया, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत तौरात उसे अपने हाथों से बदल दिया, उसमें तारीफ कर ली। फरमाया फइन्न अल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो बेशक अल्लाह ताला बहुत सख्त सजा देने वाला है। असबाब जुर्म क्या थे इनकी सजा के, नंबर एक, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, और मुज़य्यन कर दी गई या भली लगती थी उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया दुनिया की जिंदगी। तो दुनिया को आखिरत पर तरजीह देना ये मुस्तकिल एक जुर्म है जो कुरान ने जिसे गिना रहा है। तो हम इसी में मगन हो गए, आज हमने दुनिया को मुकद्दम रखा हुआ आखिरत से, पहले दुनिया सोचते फिर आखिरत की बाद में देखी जाएगी। और फरमाया नंबर दो, वयस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनु, और वो मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जो ईमान लाए। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा, हालांकि जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं वो इनसे बालतर होंगे क़यामत के दिन। वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाता है जिसे चाहता है बेहिसाब। तो ये तकवा का समरा भी है, जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसे जो है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाएगा। सूरह तलाक में आता है उसे वहां से देगा जहां से उसका गुमान नहीं होता। तो अब हमने कहा था ये अब आखिरी 22 जो रुकू हम पढ़ रहे हैं इसमें चार मजामीन चल रहे हैं। एक मजमून है इबादात, कभी नमाज, कभी रोजा, कभी हज, कभी जकात। फिर दूसरा मजमून है मामलात, इसमें निकाह, तलाक, रजात, विरासत और ये इस तरह के सारे मामलात आ रहे हैं। तीसरा मजमून है जिहाद बिल माल, अल्लाह की राह में खर्च करना, और चौथा मजमून है जिहाद बिल नफ्स, अल्लाह की राह में लड़ना। तो कभी एक आ रहा है, कभी दूसरा मजमून आ रहा है। हमने कहा था इसमें पांच बड़ी बड़ी आयात आ रही है, जैसे एक माला हो चार लड़ियों की, उसमें पांच जो है बड़े बड़े मोती जड़े हो। तो पहले हम दो आयात पढ़ चुके, आयतुल आयात आयत नंबर 164 थी, जिसमें अल्लाह ताला की आठ बड़ी बड़ी कुदरतों का जिक्र था। फिर हमने आयतुल बिर पढ़ी 177, जिसमें नेकी का जामे तसव्वुर था। अब ये तीसरी बड़ी आयत आ रही है आयतुल इख्तलाफ, इसमें बताया गया है कि तमाम उम्मत एक थी, तो फिर ये बातिल मजाहिब कैसे आ गया, ये तौहीद के अकीदे में फर्क कैसे आ गया। कानन नासो उम्मतों वाहिदा, और लोग एक ही दीन पर थे, अल्फाज महजूज माने जाते हैं, फख्तलफू, फिर उन्होंने उस दीन से इख्तलाफ किया। फबअसल्लाहुन नबीयीन, बस मबूस फरमाया अल्लाह ने अंबिया को, मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, जो बशारत देने वाले थे और डराने वाले थे। वअंज़ला मअहुमुल किताबा बिलहक, और नाजिल की इन नबियों के साथ किताबें बरहक। लियहकुमा बैनन्नास, ताकि ये अंबिया फैसला कर दे लोगों के दरमियान, फी मख्तलफू फी, उन तमाम मामलात में जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। तो आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम तक तकरीबन आठ करन हैं जब सब के सब मुसलमान थे, कोई इख्तलाफ नहीं था। और ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, फिर उनके बाद ये फिर ये सिलसिला, बल्कि उनकी मौजूदगी में ये सिलसिला शुरू हुआ, और वहां पांच उनके बड़े बुजुर्ग थे, और इनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने उन बुजुर्गों के मुजस्मे बना लिए, और कुछ नस्लें तो उन मुजस्मों को देखकर उन अल्लाह वालों को याद करती रही, बाद की नस्लों को शैतान ने पट्टी पढ़ाई कि तुम्हारे आबा अजदाद ने ऐसे ही थोड़ी है मूर्तियां बना दी, बल्कि इनके पास इख्तियार आ सकते, ये तुम्हें खैर पहुंचा सकते हैं, तुम्हें शर से बचा सकते हैं, इनसे मांगो ये सुनेंगे। चुनाचे इस तरह रफ्ता रफ्ता ये शर्क आ गया। सूरह नूह आयत नंबर 23 में इनका जिक्र है। वद्दा सुआ यबूसु यऊका नसरा, ये पांच नाम वहां आते हैं जिनसे फिर ये बुत बनाया गया। तो फरमाया वमख्तलफा फी, और नहीं इख्तलाफ किया उन्होंने इसमें, इल्लल्लज़ीना ऊतू, मगर उन्हीं लोगों ने जिन्हें दी गई थी वो किताब, मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिनात, इसके बाद के आ चुके थे उनके पास वादे दलाइल। तो फिर ये इन्होंने इख्तलाफ क्यों किया, बग़यन बैनहुम, आपस की जिद्दम जिद्दा की वजह से। फहदल्लाहुल्लज़ीना आमनु, फिर हिदायत की अल्लाह ने उन लोगों को जो ईमान लाए, लिमख्तलफू फीही मिनल हक के बिज़नी, उस हक बात की जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे थे अपने इज़्म से। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम, और अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहता है सीधे रास्ते की। तो इसमें यह था कि इख्तलाफ किसने किया, तो जवाब इस आयत में दिया गया, अहले इल्म ने इख्तलाफ किया, जाहिलों ने नहीं, वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया था। और ये इख्तलाफ कब किया, हक के वाजे हो जाने के बाद। तो ऐसा क्यों किया, आपस की जिद्दम जिद्दा, इसे अंग्रेजी में कहते हैं द अर्थ टू डोमिनेट, हमारी कुर्सी, हमारा इख्तियार, हमारी वाहवा, तो अपने जो है वो चौधराहट को बाकी रखने के लिए इख्तलाफ किए। आगे मजमून आ रहा है जिहाद बिन नफ्स का, और बयान हो रहा है कि हसूल जन्नत आसान नहीं है। अम हसिब तुम अंतदखुलुल जन्ना, क्या तुम ख्याल करते हो कि बस तुम जन्नत में दाखिल कर दिया जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि अभी तो तुम्हें वो हालात पेश नहीं आए जो पहुंचे थे उन लोगों को जो तुमसे पहले थे। अब इसमें पस मंजर में एक वाकया भी है जो अक्सर मुफस्सिरीन ने नकल किया। हजरत खुबैब बिन अल-आरिथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भट्टी पर काम करने वाले गुलाम थे, और मुशरिकीन मक्का ने जब देखा कि मुसलमान हो गए तो उन्हें बहुत मारा पीटा और सख्तियां की, तो एक दफा तो हदी कर दी कि अंगारे निकाल कर बिछाए जमीन पर, और उस पर उन्हें लिटा दिया गया, और उनकी कमर जली है, खाल जली है, चर्बी पिघली, उससे जाके अंगारे सर्द हुए, और पूरी कमर उनके जल का तख्ता हो गई। कई दिन तो हिलने जुलने के काबिल भी नहीं थे, फिर कुछ जब हालत बेहतर हुई है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे हजरत खुबैब बिन अल-आरिथ रज़ियल्लाहु अन्हु, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के साए में इस्तराहत फरमाए हुए थे, और हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह की मदद कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए, आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, आपने कहा खुबैब तुम जल्दी मचा रहे हो, तुमसे पहले ऐसे लोग थे कि उन्हें जमीन में गड़ा करके दबा दिया जाता था, और उनके जिस्म से लोहे की खंगिया चढ़ाकर गोश्त को हड्डियों से अलहदा कर दिया जाता था, और उनके सर पर आड़ा रखकर उनके दो टुकड़े कर दिए जाते थे, लेकिन वो दीन से नहीं फिरते थे, और फिर अल्लाह की मदद आती। तो फरमाया कि अल्लाह की मदद आएगी, तुम जल्दी मचा रहे हो। तो ये पस मंजर में ये आयत है, फरमाया कि अभी ہم حسب تو منتد خلو جنت، کیا تم خیال کرتے ہو کہ بس جنت میں داخل کر دیا جاؤ گے؟ ہم سمجھتے ہیں بس جنت تو ہمارے نام لکھ دی گئی، یہاں آنکھ بند ہوگی وہاں فرشتے آہات باندھے ہمارے منتظر ہوں گے کہ آئیے جی یہ جنت آپ کی ہے، تو جنت اتنی آسان نہیں ہے. فرمایا ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات پیش ہی نہیں ہوئے جو لوگوں پر پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے. مستہم الباسا، پہنچی انہیں سخت تنگیاں، وزرا اور انہیں سختیاں پہنچی، وزلزلوا اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول رسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ بول اٹھے رسول اور جو لوگ اہل ایمان تھے ان کے ساتھ، متى نصر اللہ، کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، اور خوب سن لو کہ اللہ کی مدد تو قریب ہی ہے. تو یہ آزمائش ہو کر ہے، جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا اسے اس کا امتحان ہوگا کہ وہ دعوے میں کتنا کھڑا ہے. اب ہمارے اوپر تو کسی نے چنا بھی نہیں مارا، دین کی خاطر ہم نے کوئی بات بھی نہیں سنی، کوئی تھپڑ بھی نہیں سا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، آزمائش ہو کر رہے گی. آگے مصارف انفاق بیان ہو رہے ہیں اور کہاں کہاں مال جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ اس میں موضوع بار بار بدل رہے ہیں، وہ چار لڑیاں جو ہیں ان کے مضامین ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یا سلونا کا ماضا یوم سکون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں یا کس پر خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، اے نبی کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، فللوالدین، نمبر ایک کس پر خرچ کرنا چاہیے؟ والدین، جنہوں نے ساری زندگی پالا پوسا ہے، اپنا کم سے کم پر گزارا کر کے اپنی اولاد کو اپنے سے بہتر زندگی دینے کی کوشش کی ہے. آپ جو امیجن کریں ایک مزدور سارے دن محنت مشقت کر کر رات کو تھکا ہارا گھر آتا ہے اور آ کر ابھی کھانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اور پلیٹ میں ایک بوٹی اور شوربا ہوتا ہے اور بچہ ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بوٹی اٹھا کر کھانے لگتا ہے، تو باپ کیا کرتا ہے؟ باپ کہتا ہے چلو یہ کھا لے، میں جو ہے سالن سے ہی روٹی کھا لوں گا. تو یہ والدین ہوتے ہیں جنہوں نے بہت تنگی برداشت کر کے ہمیں پالا ہوتا ہے، لیکن جب آدمی خود جوان ہو جاتا ہے، کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، تو والدین یاد نہیں آتے، اولاد یاد رہتی ہے. وہ گھر سے فون آ جاتا ہے آفس میں کہ جی وہ آج بچہ بغیر ناشتے دان کے چلا گیا. وہ کیا ہوا؟ 12 بجے چھٹی ہو جائے گی، 12:30 ایک بجے آ جائے گا. نہیں نہیں، آرڈر یہ ہوتا ہے کہ آفس سے اب جائیے اور اسے کچھ پہنچا کے آئیے اور بغیر لنچ کے چلا گیا. لیکن والدین کا خیال نہیں آتا کہ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے یا نہیں، ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں نہیں ہے، ان کی خواہش جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ان کا معاملہ چل رہا ہے یا نہیں. تو فرمایا کہ خرچ کرو، لیکن خرچ میں سب سے پہلے کون ہے؟ جو جتنا قریبی ہے. تو سب سے پہلے ذکر آیا فلل والدین، تو والدین کے لیے خرچ کرو، والاقربین اور رشتہ داروں پر خرچ کرو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اس نے فلاں موقع پر یہ کہا تھا، اب یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، روڈ پر آ جائے، میں اس پر خرچ نہیں کروں گا. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، جو جتنا قریبی ہے اللہ نے اتنا ہی اس کا حق رکھا ہے. اصل صلہ رحمی یہ کہ لوگ ہم سے ٹوٹے ہم جڑے، لوگ ہم سے روکے ہم انہیں دیں، تو یہ اصل میں صلہ رحمی. تو دوسرا حق یہاں رشتہ داروں کا ہے. نمبر تین، والیتامہ، اور یتیموں پر خرچ کیا جائے. ہم نے کہا تھا وہ نابالغ بچے جن کے باپ کا انتقال ہو جائے وہ یتیم کہلاتے ہیں. ایک دفعہ برطانیہ میں میں پیپر پڑھ رہا تھا، اس میں سرچ ہوئی کہ یہاں جو کرمنلز ہیں وہ کیوں قائم کرتے ہیں، یہاں تو بہت سہولیات ہیں، ان امپلائمنٹ فنڈ ملتا ہے اور جو ہے وہ بیسک جو ضروریات ہیں وہ سب کو حکومت دے رہی ہے، تو پھر یہ کیوں چوری ڈکیتی اور یہ جرائم کیا؟ تو پتہ چلا کہ زیادہ تر جو مجرم ہیں آرفنز ہیں، اور وہ بچپن میں جو انہوں نے صدمات سہے ہوتے ہیں اس کا بدلہ وہ بڑے ہو کے پورے معاشرے سے لیتے ہیں. تو اسلام نے یتیموں کی خاص جو ہے توجہ کی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے بڑا اجر ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک. اور نمبر چار کا بل مساکین، اور مسکینوں پر خرچ کرو. مسکین وہ ہے جو نوکری کرتا ہو کماتا ہو لیکن تنگ دست ہو، یا تو زیادہ اس کے اہل و عیال ہو کہ اس کا گزارا نہ ہوتا ہے، وہ مانگتا بھی نہ ہو. اور نمبر پانچ، وابن السبیل، اور مسافروں پر کا حق ہے. وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو بھلائی میں سے، فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے. آگے حکم قتال. مدینہ آتے ہی آپ دیکھیں مکی دور میں تو مسلمانوں کو ہاتھوں کو بندہ رکھنے کا حکم دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقصد کے ساتھ اسلام بھیجے گئے، اور وہ مقصد کیا؟ قرآن میں تین جگہ آیا ہے، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، کہ وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدیٰ یعنی قرآن کے ساتھ، ودین الحق اور ایک سچے نظام کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس اسلام کے نظام کو پوری جن سے نظام پر غالب کر دیں. اور دو جگہ ہے ولو کرہ المشرکون، فرمایا یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن کے ساتھ تھے دین کا غلبہ. چنانچہ مکی دور میں جب مسلمان تعداد میں کم تھے اور کفر غالب تھا، اس وقت حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے، سیلف ڈیفنس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا اور جو تشدد ہو برداشت کرنا ہے بس. لیکن جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے اور کچھ اتنی تعداد ہو گئی کہ اب کفار سے مقابلے کا موقع ہو گیا، تو پھر یہ ہاتھ بندہ رہنے کا حکم ختم کر دیا گیا اور یہ حکم آ گیا فرمایا کتب علیکم القتال، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قتال، جنگ کرنا. وہ کرہ لکم، خواہ تمہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. باسان تکرہ شیا، اور ممکن ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو. وہ خیر لکم، لیکن وہ بہتر ہو تمہارے لیے. واسان تحبو شیا، اور ممکن ہے تمہیں کوئی شے پسند ہو. وہ شر لکم، لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو شر ہو. کیوں ہے ایسا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو سیدھی سی بات ہے، جو قومیں جنگ کے لیے تیار نہ ہو وہ ہر چلتی پھرتی طاقت کے لیے تیرنے والا ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں کوئی خطرہ ہی نہیں ہوتا ان پر ہاتھ ڈالنے میں، انہیں پیروں تلے کچلنے. لیکن وہ قومیں جو جنگ کے لیے تیار ہوں تو ان کے دشمن کو 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم ان سے جنگ کریں بھی یا نہ کریں. تو یہ اس حوالے سے جو ہے کہا جا رہا ہے. آگے پھر ایک سریہ وادی نخلا کا ایک واقعہ ہے، اور یہ رجب کی آخری تاریخ تھی. آپ جانتے ہی ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے 8 فوجی مہمات ہیں. اس میں ہوتا یہ تھا، اسے کہتے ہیں چیلنج یا اسے کہتے ہیں اقدام. باطل نظام تو جو ہے پورے معاشرے سے دودھ ملائی کھا رہا ہوتا ہے اور ظلم کر کے اس جو ہے سارا مال و دولت سمیٹ رہا ہوتا ہے. تو انبیاء یہ کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کو پہلے اکٹھا کرتے ہیں، ایک جماعت بناتے ہیں، پھر یہ جماعت ان برے لوگوں کو چیلنج کرتی ہے کہ اب تمہارا یہ گھوس اور یہ زبردستی اور ظلم نہیں چلنے دیں گے. اور اس پر وہ جو باطل ہے وہ پوری طرح آ کر حملہ آور ہوتا ہے ان چیلنجز پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا، نیک لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر باطل نظام کو للکارا کہ اب یہ نہیں چلے گا. تو اس کا طریقہ کیا ہوا کہ آپ نے، ان کے قافلے چلتے تھے مکہ سے اور مدینہ کے پاس سے گزرتے ہوئے شام تک جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے، پورے عرب میں کوئی انہیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد یہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ آپ کے چند صحابہ کے قافلوں کے ان کے پیچھے تعاقب میں بھیجنا شروع کیا. تو اس میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ سریا وادی نخلا کہلاتا ہے. نخلا جو ہے یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک چھوٹا قافلہ جو ہے وہ مکہ آ رہا تھا کفار کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ کو 12 صحابہ کے ساتھ بھیجا اور کہا یہی تھا بس اپنی موجودگی کا اظہار کرنا. لیکن وہاں سچویشن ایسی ہو گئی کہ لڑائی چڑھ گئی اور یہ رجب کی آخری رات تھی اور رجب محترم مہینوں میں سے جس میں لڑائی منع ہے. لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر قتل ہو گیا اور دو کو قیدی بنا کر سارا مال تجارت لے کر مسلمان مدینہ آ گئے. اس پر کفار نے تو ہنگامہ بچا دیا، مشرکین مکہ. اس کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا یسالونک عن الشہر الحرام قتال فی، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے متعلق. قل قتال فیہ کبیر، اے نبی کہہ دیجئے کہ ان محترم مہینوں میں جنگ کرنا یہ بڑا گناہ ہے. لیکن ساتھ ہی کہا جا رہا ہے، اب ان کی گویا یہ تو ایک تحقیقی جواب تھا، اب الزامی جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا وصد عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا. اب یہ ان کے جرائم بھی گنائے جا رہے ہیں. تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے رجب کی آخری رات جنگ کیوں کی، چلو جنگ غلط ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی تو دیکھو تم کیا کر رہے ہو. تو نمبر ایک، تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو. نمبر دو، وکفرم بہی، اور اس اللہ سے انکار کرنا یعنی کفر کرنا. نمبر تین، والمسجد الحرام، اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا. نمبر چار، واخراج اہلہ منہ، اور جو یہاں کے رہنے والے تھے انہیں مکہ سے نکال باہر کرنا، ہجرت پر مجبور کر دینا. اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑے گناہ ہیں. والفتنہ تو اکبر من القتل، اب فتنہ انگیزی یہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے. ولا یزالون یقاتلونکم، اور اے مسلمانوں وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے. ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے. ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے. فیمت، اور پھر وہ مرے بھی اسی حال میں، وہ ہوا کافر، کہ وہ کافر ہو. فاولائک حبطت اعمالہم، بس یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے سارے اعمال. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. واولائک اصحاب النار، اور یہی لوگ ہیں جہنم والے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. تو گویا یہاں کہا گیا کہ ٹھیک ہے، محترم مہینوں میں جنگ نہیں کرنا چاہیے, لیکن تم بھی تو دیکھو تمہارے کیا جرائم ہیں بڑے بڑے, باز آؤ ان سے. آگے اللہ کی رحمت کن کے لیے ہے, ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, بے شک جو لوگ ایمان لائے نمبر ایک, اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں نمبر دو, اور جنہوں نے جہاد کی اللہ کی راہ میں نمبر تین. فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ, یہی لوگ ہیں جنہیں توقع کرنی چاہیے اللہ کی رحمت کی. تو یہ کام ہے کرنے والے, اللہ تعالی ہمیں بھی حقیقی ایمان عطا فرمائے اور اپنی راہ میں ہجرت اور جہاد کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ایک اعلیٰ ہجرت ہے, ایسا علاقہ جہاں دین پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو اسے چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں دین پہ عمل کرنا ممکن ہو, یہ اعلیٰ ہجرت کہلاتی. لیکن افضل ہجرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الحجرت افضل یا رسول اللہ, کون سی ہجرت افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک, کہ تم ہر اس چیز سے ہجرت کر جاؤ جو اللہ کو ناپسند ہے, یعنی گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی اختیار کر لینا, نافرمانی کو ترک کر کے فرما بداری کی زندگی اختیار کر لینا, یہ افضل ہجرت ہے, یہ میں اور آپ سب کہہ سکتے ہیں. اسی طرح جہاد ایک تو اللہ کی راہ میں لڑنا ہے جسے قتال کہتے ہیں, اور اس میں بھی پوچھا گیا کہ ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون سا جہاد افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا تجاہد نفسی کا لطاعت اللہ, اپنے نفس سے جہاد کرنا اسے اللہ کا فرما بردار بنانے کے لیے, یہ افضل جہاد ہے. تو اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ یہ ایمان ہجرت اور جہاد کرنے والے لوگ ہیں جنہیں توقع کرنی چاہیے اللہ کی رحمت کی. واللہ غفور و رحیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. آگے حرمت شراب اور جوئے کا ذکر آ رہا ہے, اور یہ بھی یاد رکھیے کچھ چیزوں کو اللہ نے تدریجاً حرام کیا ہے. یہ ابتدائی حکم ہے شراب اور جوئے کے بارے میں. اکثر لوگ جو ہیں دنیا دار قسم کے وہ ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں شراب حرام تھوڑی ہے. تو یہ ابتدائی حکم تھا کہ بھئی اس میں کچھ اچھائی بھی ہے کچھ برائی بھی ہے, لیکن اس کی برائی اچھائی سے بڑی ہوئی ہے. تو بہت سارے صحابہ نے تو یہ آیت سنتے ہی شراب کو ترک کر دیا, انہیں احساس ہو گیا کہ یہ شراب کوئی پسندیدہ چیز نہیں. پھر اگلا حکم جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں آیا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ, یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ کیا کیا رہے ہو. پھر تیسرا حکم سورہ مائدہ میں آیت نمبر 90-91 میں آیا, وہاں کہا کہ بعض آتے ہو یا نہیں, یہ سب نجس گندے شیطانی کام ہے, چھوڑتے ہو یا نہیں. تو وہاں بڑا غصے کا اندازہ, وہاں تکمیلی حکم آیا کہ شراب جو ہے خبردار جو شراب استعمال کی. تو یہ ابھی ابتدائی حکم ہے. فرمایا یسالونک عن الخمر والمیسر, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق. قل فیہما اسم کبیر, اے نبی کہہ دیجئے کہ ان میں ایک بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس, اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. اب شراب جو ہے اس سے جو ہے وہ آپ کہیں کہ ڈس انفیکٹنٹ کا بھی کام لیا جاتا ہے, اور اسے اسپرٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے, وہ جلایا بھی جا سکتا ہے, اور بھی انسانوں کے کام ہیں جو اس سے دیے جا سکتے ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا, اور ان کا گناہ بڑا ہے ان کے فائدے سے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اب اسلام کا معاشی نظام بیان ہو رہا ہے, اور اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ, آپ کہہ دیجئے جو کچھ اضافی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس لیول پر زندگی گزار کر دکھایا, یعنی ہر وہ چیز. اب ضرورت کیا ہے انسان کی, سال میں دو جوڑے اور دو وقت کا کھانا ہے, اور ضرورت کی چند چیزیں, اس کے علاوہ سارا کیا ہے وہ اضافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی, وجہ کیا ہے؟ کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں کیا کہ صاحب زکوٰۃ ہوتی اور پھر زکوٰۃ پورا سال گزر جاتا اور زکوٰۃ دینی پڑتی, بلکہ آپ کو پسند ہی نہیں تھا کہ ضرورت سے زیادہ گھر میں رہے. بعض جو ہے مفسرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صحابہ کی زندگی سے بھی لگتے ہیں کہ پورے سال کا راشن وہ اگر رکھ لیا جائے تو یہ اسراف میں نہیں آتا, اس کے علاوہ جو ہے وہ دے دیا جائے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والوں کا حال تو یہ تھا کہ وہ بھی صدقہ خیرات کر دیتے تھے, اکثر کچھ ہوتا نہیں تھا اپنے پاس, کچھ مل گیا تو کھا لیا ورنہ پاکا. تو فرمایا کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں, تو کہا جو بھی اضافی ہے. قل الاف کذالک یبین اللہ لکم الآیات, ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں. لیکن یہ جو اخلاقی تعلیم ہے اور قانونی بات کیا ہے کہ کیا خرچ کریں اللہ کے نام میں, جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں صاحب استطاعت, اور 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی پورے سال ان کے پاس رہے تو اس میں سے 2.5% اللہ کے نام میں لینا, تو یا اور بھی جو چیزیں ہیں جیسے خام مال یا فنش گڈ یا جانور یا کھیتیاں, ان سب پر جو شرح ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی. تو فرمایا لعلکم تتفکرون، اور یہ سب کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ تم غور و فکر کرو، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے حوالے سے. ویسألونک عن الیتاما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب دیکھیں، جب ایمان پیدا ہو جائے نا تو آدمی کو خود ہی فکر ہو جاتی ہے، میں مال کا کیا کروں، کیسے کماؤں، کہاں خرچ کروں، یتیموں کے ساتھ کیا کروں، فلاں کام کیا کروں. تو یہ صحابہ خود پوچھ رہے ہیں کہ اب اس کے بارے میں کیا، اس کے بارے میں کیا. تو فرمایا یسألونک عن الیتاما، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قل اصلاح لہم خیر، کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو ملا لو تو یہ تمہارے بھائی ہیں. صحابہ یہ کرتے تھے کہ یتیموں کا مال بالکل علیحدہ رکھتے، اپنی ہانڈی اپنے پیسے سے بناتے تھے، یتیم کی ہانڈی اس کے پیسے سے بنتی. اس میں بڑی دقت تھی، اس زمانے میں ایسے کوئی سوئی گیس تو تھی نہیں کہ برنر جلایا اور بنا دیا ہو، تو لکڑی کو خوب مار مار کے یہ جلایا جاتا تھا، تو بڑی مشقت اٹھانی پڑی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیم بھی تمہارے بھائی ہیں، ان کے مال میں اپنے مال ملا کر کچھ بنا لو اور وہ بھی کھا لیں، تم بھی کھا لیں. تو یہ احتیاط کرنا کہ بس ان کا کھانا بالکل ایکسکلوسو ہو، ہمارا ایکسکلوسو ہو، تو اس کی ضرورت نہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو. ولو شاء اللہ لعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تکلیف میں ڈالتا تم کو. ان اللہ عزیز حکیم، لیکن وہ اللہ جو ہے وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. باقی اب آیات 221 سے 242 تک، اب اس میں چار امور کا ذکر آ رہا ہے. ایک طلاق کا ذکر آئے گا، پھر عزت کا ذکر آئے گا، رضاعت کا ذکر آئے گا، اور نکاح کا ذکر آئے گا. یہ معاشرتی معاملات ہیں، ان سے متعلق آیات آ رہی ہیں. اب پہلے مشرکین سے نکاح کے حوالے سے احکام آ رہے ہیں. ولا تنکحوا المشرکات، اور فرمایا کہ مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے. مشرک عورتیں کون ہیں؟ جو اہل کتاب بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، اہل کتاب بھی نہیں. اہل کتاب ہوتے ہیں یہود و نصارہ. یہود و نصارہ اگر پریکٹسنگ ہو تو وہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اکثر بیشتر انبیاء کو مانتے ہیں، تو ان سے نکاح کی اجازت ہے. لیکن ایسے لوگ جو کہ اہل کتاب بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، اور یہاں پر مشرک کا ذکر آ رہا ہے، جو بت پرست ہیں، مشرک ہیں، تو ان سے منع ہے نکاح کرنا. تو فرمایا ولا تنکحوا المشرکات، اور مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے. حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. ولا امۃ مؤمنہ، اور البتہ ایک مومنہ کنیز خیر من مشرکا، وہ کہیں بہتر ہے مشرکا آزاد عورت سے. ولو اعجبتکم، خواہ تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگتی ہو. ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ نکاح کرو مشرک مردوں سے. حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، اور البتہ مومن غلام یہ بہتر ہے مشرک آزاد سے. ولو اعجبکم، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو. اولئک یدعون الی النار، وجہ کیا ہے؟ یہ مشرک یہ پکارتے ہیں تمہیں آگ کی طرف، جہنم کی طرف. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تمہیں پکارتا ہے جنت کی طرف. والمغفرتی باذنہ، اور اپنی جناب سے بخشش کی طرف. ویبینو آیاتہ للناس، اب وہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. آگے حیض سے متعلق جو ہے احکام آ رہے ہیں. ویسألونک عن المحیض، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے. حیض کے لغوی معنی ہوتے ہیں بہنا، اور یہ خواتین کے مخصوص ایام ہیں. تو اس میں یہود کا معاملہ یہ تھا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ بالکل ہی ترک کر دیتے تھے، اپنی بیویوں کو علیحدہ کر دیتے تھے، ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے تھے، اور ان کے ہاتھ سے چھوئی ہوئی چیز بھی استعمال نہیں کرتے تھے. جبکہ عیسائی اس میں کوئی خیال ہی نہیں کرتے تھے، وہ مباشرت تک کر گزرتے تھے، وہ کوئی فرق ہی نہیں کرتے تھے حیض کے دنوں میں. تو صحابہ نے پوچھا کہ بھئی یہ حیض کے بارے میں کیا احکام ہے؟ تو فرمایا کل ہوا ادا، اے نبی کہہ دیجئے یہ نجاست کی حالت ہے. فاعتذروا النساء فی المحیض، بس علیحدہ رہو اپنی عورتوں سے حیض کی حالت میں، یعنی ان سے مباشرت نہ کرو. ویسے ان کے ساتھ رہنا، چھونا، یہ سب جائز ہے، لیکن مباشرت جائز نہیں ہے. ولا تقربهن حتى يدخلن، اور مقاربت نہ کرو ان سے یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو لیں. فإذا تطهرن، پھر جب وہ پاک ہو جائیں. فأتوهن من حيث أمركم الله، تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ہیٹیرو سیکشل جو انٹرکورس ہے اس کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ اینل سیکس اور دوسرے جو اب طریقے جو شیطان سجا رہا ہے اس سے منع کیا گیا. ان اللہ یحب التوابین، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ تو دوست رکھتا ہے بہت پاک صاف رہنے والوں کو. آگے تعلق زن و شوہر کا بیان آ رہا ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتیوں کے ہیں، فاتو حرثکم انا شئتم، بس آؤ تم اپنی کھیتیوں میں جیسے تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے یعنی نیک اعمال، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور خوب جان لو کہ تم اس اللہ سے ملاقات کر کے رہو گے، وبشر المؤمنین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو. تو اصل میں اس میں جو تعلق زن و شوہر ہے اس میں آزادی بیان کی گئی ہے، کسی بھی پوسچر کو آدمی استعمال کر سکتا ہے، البتہ پھر وجائنل سیکچوئل انٹرکورس ہونا چاہیے. یہ اینل سیکس جو ہے یہ منع ہے، یہ حرام ہے، اور یہاں پر بھی یہی منع کیا جا رہا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، یہودی کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیوی کے پاس پیچھے سے آئے تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا، اس کی بھی تردید کی گئی ہے. اور بہرحال اس میں پوسچرز کی اجازت ہے، البتہ جو مقام ہے وہ جو ہے وہ قبول ہونا چاہیے، دبر نہیں ہونا چاہیے. آگے اب احکام اور اقسام یمین بیان ہو رہے ہیں، قسموں کی مختلف قسمیں، تین طرح کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک لفظ قسم کی یمین لفظ کہلاتی ہے، ماضی کے کسی واقعے پر قسم کھانا، اور یمین منعقدہ کہلاتی ہے مستقبل پر قسم کھانا کہ میں کل ایسا کروں گا، اللہ کی قسم میں کل یہ کروں گا. اور یمین غموس کہلاتا ہے جو جھوٹی قسموں کو کہا جاتا ہے. ان سے متعلق اب احکامات آ رہے ہیں، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم، اور نہ بناؤ اللہ کو تختہ مشق اپنی قسموں کا، ان تبروا وتتقوا، اس سے کہ تم نیکی کرو یا پرہیزگاری کرو، اور تصلحوا بین الناس، اس سے کہ اصلاح کرنے سے لوگوں کے درمیان. بعض دفعہ آدمی کوئی نیک کام کر رہا ہوتا ہے، الٹا اس پہ مشقت آ جاتی، دو آدمی آپس میں جھگڑ لیتے ہیں، آپ بیچ بچاؤ کرنے چلے گا، پتہ چلا دو چار مکے آپ کے ہی لگ گئے، تو آدمی کہتا اب میں باز آیا ایسی نیکی سے. تو آدمی بعض دفعہ قسم کھا لیتا ہے، اللہ کی قسم اب جو میں نے کسی کے لیے خیر کا کام کیا. تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی قسم کو نیکیوں میں رکنے کے لیے استعمال نہ کرو. یہ تو اچھی بات نہیں ہے، نیکی کرنا اچھی بات ہے، تو نیکیوں سے رکنے کے لیے اللہ کے نام کی قسم نہیں کھایا کرو. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. قسم پر باز پرش ہوگی، فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور نہیں معاخذہ کرے گا اللہ تمہاری لغو قسم کی قسموں کا. عربوں کو عادت تھی ہر بات میں واللہ قاللہ اللہ کی قسم، تو وہ ایسی بغیر سوچے سمجھے قسم کھاتے، تو ایسی قسم پر تو معاوضہ نہیں ہوگا. لیکن فرمایا ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ اللہ معاوضہ کرے گا تم سے ان قسموں پر جو تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کی. واللہ غفور الحلیم، اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا بردبار بار ہے. تو انشاءاللہ ہم قسموں کا کفارہ جو ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں آتا ہے، وہاں اگر کسی نے قسم کھائی پہ قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے مہیا کرے، یا یہ غلام آزاد کرے. اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتا تو 3 دن کے روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے. ورنہ یہ قسم کھانا یہ کوئی ایسی اچھی بات نہیں ہے، اور اسے توڑ دینا اور بھی غلط بات ہے اگر صحیح قسم کھائی. آگے قسموں کا ایک خاص قسم ایلا کا ذکر آ رہا ہے. ایلا کہتے ہیں جب شوہر بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں کہ اب اللہ کی قسم میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تو اب 4 مہینے کی اسے مہلت ہوتی ہے. 4 مہینے میں قسم توڑ دیں اور کفارہ ادا کر لے تو میاں بیوی والا تعلق رہے گا. اگر 4 مہینے گزر جائیں گے تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی. تو فرمایا للذین یعلون من نسائہم، اور لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے اپنی بیویوں سے، تربصوا 4 اشہر، تو مہلت ہے 4 مہینوں کی. فَإِن فَاؤ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. آگے اب طلاق کا بیان آ رہا ہے، اور کچھ موٹی موٹی باتیں پہلے سمجھ لیں تو یہ طلاق کی آیات سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پہلے یہ کہ طلاق کا مفہوم ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں آزاد کرنا. اور یہود جو ہے ان کے یہاں طلاق بہت آسان ہے، اس میں جس عورت کو طلاق دی جاتی ہے اس کی کوئی عدت بھی نہیں ہوتی، اگلے ہی دن شادی کر لے، اسی دن شادی کر لے، تو اس کی کوئی خیال نہیں کرتے. جبکہ عیسائیوں میں جو کیتھولکس ہیں اس میں طلاق نہیں ہو سکتی، اور جو پروٹیسٹنٹ ہیں اس میں بیوی پر بدکاری ثابت کرنا پڑتا ہے طلاق کے لیے.
تو اس لیے یہ تو سابقہ لوگوں کی یا باقی لوگوں کی بات ہے، ہمارے مذہب میں اسے اب غزل حلال کہا گیا ہے، یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند وہ طلاق کا معاملہ ہے. اب طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ شوہر کے پاس پوری زندگی میں ایک بیوی کے لیے صرف 3 طلاقیں ہوتی ہیں. اگر خدا خاص اس نے ایک طلاق دے دی 10 سال پہلے، تو اب اس کے پاس کتنی طلاقیں رہ گئیں؟ 2 طلاقیں رہ گئیں، ایک نکل گئی ہے اس کے ہاتھ سے. تو اب طلاق دینے کا طریقہ بھی ہے، ایک کہلاتی ہے طلاق بدعت، بیک وقت 3 طلاقیں دے دینا ایک ہی وقت میں، طلاق طلاق طلاق. اب یہ فلموں ڈراموں میں یہی سکھایا جاتا ہے، تو لوگ جب بھی غصے میں آتے ہیں اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، جو چاروں ائمہ کے نزدیک اس سے طلاق مغلظ ہو جاتی ہے. اہل حدیث حضرات کے نزدیک ایک ہی طلاق ہوتی چاہے کتنی دفعہ بھی دیے جائے، لیکن یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے اور یہ اسے ناپسند کیا گیا ہے. اسے شریعت میں طلاق بدعت کہا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو 10 کوڑے پڑواتے تھے جو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں جو ہے وہ دے. دوسرا طریقہ جو ہے طلاق حسن کہلاتا ہے کہ ایک طہر میں جب خاتون کے پاکیزہ دن شروع ہوتے ہیں تو بغیر ان سے مباشرت کیے ایک طلاق دے دے، پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق دے دے، پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے دے، تو ہر مہینے ایک ایک طلاق دیتا رہا، اس طرح 3 طلاقیں دیتے. یہ جو ہے طلاق حسن کہلاتا ہے. اور طلاق احسن کیا ہے؟ سب سے اچھا طریقہ طلاق دینے کا کہ یہ طہر کے دنوں میں بغیر مباشرت کے بیوی کو ایک طلاق دے دے اور عدت گزرنے دے. تو جب عدت گزر جائے گی تو اب وہ طلاق بائن ہو جائے گی، عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی. اب وہ عدت گزرنے کے بعد یا تو اسی سابقہ شوہر سے بھی نکاح کر سکتی اور بھی کہیں نکاح کر سکتی. تو سب سے اچھا طریقہ یہ کہ ایک طلاق دے کر عدت گزرنے دی جائے. اب طلاق کی اقسام بھی ہیں، پھر عدت بھی بتاتے ہیں عدت کیا ہے. تو ایک کہلاتی ہے طلاق رجعی، ایک طلاق دی ہو یا 2 طلاقیں دی ہو اور عدت گزرنے سے پہلے پہلے رجوع کر لے شوہر، بیوی کو روک لے، تو یہ طلاق رجعی کہلاتی. اور دوسری ہے طلاق بائن، ایک یا 2 طلاقیں دے اور عدت گزرنے دے، جیسی عدت ختم ہوگی تو اب وہ طلاق بائن ہوگی، اب جدائی ہے، اور وہ جو ہے اگر دوبارہ ساتھ رہنا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا اگر ایک ہی طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں. یہ طلاق بائن کہلاتی ہے. طلاق مغلظ ہوتی ہے 3 طلاق، تو 3 طلاقیں دے دیں تو اب جو ہے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ شرعی حلالہ نہ ہو جائے. جیسے ہی کسی عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اسے عدت گزارنا لازم ہے. اب عدت کیا ہوتی ہے؟ تو یہ وہ مدت ہے جس کی تکمیل تک یہ مطلقہ عورت نکاح نہیں کر سکتی، اسے انتظار کرنا ہے عدت میں وقت گزارنا. اور عدت کس لیے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ سابقہ شوہر سے کوئی اولاد تو نہیں. تو اس کی سورہ بقرہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے، آیت نمبر 228 میں، ایک حائضہ عورت جسے حیض آتا ہے اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، اور ایسی خاتون جو کم سن ہیں جنہیں حیض شروع نہ ہوا ہو یا اتنی عمر رسیدہ ہے کہ حیض آنا بند ہو گیا ہے، ان کی عدت 3 ماہ ہے. یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں. اور ایسی خاتون جو حاملہ ہو ان کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، چاہے وہ چند دن میں ہو جائے یا 9 مہینے بعد ہو. تو یہ عدت کا معاملہ ہو گیا، عدت کے دوران خاتون کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی. اسی طرح ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق دے دی گئی، تو پھر جب رخصتی نہیں ہوتی تو عدت بھی نہیں، کیونکہ اس میں وہ چانس ہی نہیں ہے اولاد کا، رخصتی ہوئی نہیں، خلوت شریعہ ہوئی نہیں. تو اس لیے ایسی بچی اس کی یا ایسی خاتون ان کی عدت نہیں ہے جن کی رخصتی نہ ہوئی. طلاق کی کچھ اور شکلیں بھی ہیں، ایک تو ایلا کی شکل کہلاتی، جو ابھی ہم نے کہا کہ شوہر قسم کھا لے بیوی کے پاس نہ جانے کی، تو 4 مہینے کے اندر اندر قسم توڑ دے، کفارہ ادا کرے تو ٹھیک ہے، اگر 4 مہینے گزر جائیں گے تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی. اب وہ عورت عدت کے بعد آزاد ہے، چاہے کہیں پر بھی نکاح کر لے یا سابقہ شوہر سے چاہے گی تو نکاح ہو سکتا ہے. دوسرا خلا کہلاتا ہے کہ بیوی مہر چھوڑ کر یا کچھ دے کر تیسرے فریق کے ذریعے جو عموماً قاضی ہوتا ہے طلاق حاصل کر لے، تو یہ خلا کہلاتا ہے. یہ بھی ایک طلاق بائن کے برابر ہوتا ہے خلا. اور پھر ایک کہلاتا ہے زہار، اسے ہم سورہ مجادلہ میں پڑھیں گے کہ عرب میں ایک طریقہ یہ تھا کہ بیوی کو اپنی ماں کے برابر قرار دے دینا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تم میری بہن کی طرح ہو، اور پھر انہیں واقعی ماں بنا کر رکھتے ہیں، بیوی والا تعلق نہیں قائم کرتے تھے. اور یہ اس دور میں طلاق سے بھی زیادہ شدید بات سمجھی جاتی. تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ تمہارے منہ سے بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، ماں وہی ہے جس نے تمہیں جنا ہے، اب بیوی بیوی ہے. البتہ بیوی کو ماں کہنا یہ بہت بڑا جھوٹ اور یہ گناہ کی بات ہے، اور اس میں پھر اللہ نے پابندی لگائی کہ جو کوئی ایسا کہے گا تو جو ہے ایک غلام آزاد کرے اس کے کفارے میں، یا 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، درمیان میں ایک روزہ بھی چھٹ گیا تو دوبارہ سے 2 ماہ رکھنے پڑے.
یا پھر جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، پھر جا کر جو ہے یہ تعلق زن و شوہر قائم کر سکتا ہے. اسی طرح حلالہ کیا کہتے ہیں کہ تین طلاقیں ہو گئیں تو اب دوسرے سے نکاح ہو اور مباشرت ہو، پھر اتفاقاً طلاق ہو جائے یا پھر وہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو سابقہ شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو پری پلان حلالہ ہوتا ہے کہ ایک رات کے لیے جو ہے وہ شادی کی جاتی ہے کہ صبح طلاق دے دے گا، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حلالہ کرنے والے کو سانڈ سے تعبیر کیا ہے، اور آپ نے فرمایا لعن اللہ محللہ و محللہ، کہ اللہ لعنت فرماتا ہے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی احکامات سمجھنے اور ان پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند آیات ہیں، پھر ہم انشاءاللہ چار رکعت نماز ادا کریں گے. تو طلاق کا بیان شروع ہو رہا ہے. فرمایا وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقِ، اور اگر تم ارادہ کر ہی لو طلاق کا عزم کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق دی ہوئی عورتیں رو کے رکھے اپنے آپ کو یعنی دوسرے نکاح سے تین حیض تک. تو یہاں قُرُوء سے مراد جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حیض لی ہے، جبکہ بعض علماء جو ہے وہ طہر لیتے ہیں. تو بہرحال تین حیض تک جو ہے یہ عدت ہے حائضہ خاتون کی. ولا یحل لہن، اور نہیں جائز ان عورتوں کے لیے، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے بیٹوں میں، یعنی اگر انہیں سابقہ شوہر سے حمل ہے تو پھر چھپانا جائز نہیں ہے، بتا دیا جائے کہ بھئی یہ تمہاری اولاد ہے. ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الاخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وبعولتہن احق بردہن، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں انہیں لوٹانے کے، یعنی رجوع کا حق شوہر کو ہے. فی ذالک، یعنی اس مدت کے اندر عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر کو حق ہے کہ وہ جو ہے رجوع کر سکتا ہے. ان ارادوا اصلاح، اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا. ولہن مثل الذی، اور ان عورتوں کا ویسا ہی حق ہے. علیہن بالمعروف، یعنی ان پر جیسے کہ دستور کے مطابق ہے، یعنی عورتوں پر مردوں کا حق ہے، مردوں پر عورتوں کا ویسے ہی حق ہے. وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے. سورہ نساء میں آ جائے گا الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں انہیں قوامیت حاصل ہے عورتوں پر. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے اور کمال حکمت والے ہیں. تو بس یہاں ہم انشاءاللہ چار رکعت تراویح ادا کرتے ہیں، پھر طلاق سے متعلق یہ اگلا رکوع بھی چل رہا ہے اس پر مزید بحث ہم انشاءاللہ پڑھیں.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا عفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فلم تنصمتنا إثم عليه من اتقى فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة فمن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فما اختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وذللوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فمن يعتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله هناك يرجون رحمة الله هناك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن النفاق قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانهم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتهم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه مبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزلوا الطلاق فإن الله سميع عليم والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یہ 29واں رکوع اور اس میں بھی طلاق سے متعلق احکامات آ رہے ہیں اور پہلے طلاق رجعی کا ذکر آ رہا ہے، یعنی ایک یا دو طلاقیں دی ہوں اور پھر شوہر رجوع کر لیں. تو فرمایا طلاق مرتان، یعنی طلاق رجعی یہ دو بار ہے. فامساکم بمعروف، پھر روک لینا ہے بھلے طریقے پر، او تصریحم باحسان، یا پھر چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ. ولا یحل لکم، اور نہیں جائز تمہارے لیے، ان تاخذوا مما اتیتموهن شیئا، لے لینا اس میں سے جو کچھ تم نے دیا ہے انہیں کچھ بھی. یعنی اب بیویوں کو جو کچھ دے دیا اب طلاق بھی دے دیتے ہیں اور چھین بھی لیتے ہیں، اپنا دیا ہوا بھی چھین لیتے ہیں اور جو وہ اپنے گھر سے لائی ہوتی ہے جہیز وہ بھی چھین لیتے ہیں. تو بہت ظلم ہے ہمارے یہاں، حالانکہ جو اسے دے دیا وہ لینا جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جو تحفہ دے کر واپس لینا ایسا ہے جیسے قے کر کر اسے چاٹنا. اللہ یخافا، مگر اس صورت میں کہ دونوں ڈرے، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، تو پھر طلاق جو ہے وہ جائز ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، یعنی اس میں کہ وہ جو ہے وہ اپنا معاملہ چکا لے، یعنی عورت جو ہے وہ خدا لے لے کچھ دے دلا کر. تلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس ان سے تجاوز نہ کرو. ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو کوئی تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ظالم ہیں. اب یہ طلاق رجعی کا ذکر تھا، اب طلاق مغلظ یعنی تین طلاقوں کا ذکر آ رہا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر تیسری طلاق دے دو جو ہے اسے یعنی بیوی کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد، تو وہ حلال نہ ہوگی اس کے لیے اس کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ نکاح نہ کر لے کسی دوسرے خاوند سے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، اَن يَتَرَاجَعَا اِن ظَنَّا، کہ اگر وہ آپس میں رجوع کر لیں اس غالب گمان پر، اَن يُقِيمَ حُدُودَ اللہ، کہ وہ قائم رکھیں گے اللہ کی حدود کو. فَتِلْكَ حُدُودُ اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، وہ کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تو دیکھیں یہ خاندانی زندگی کی کتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کتنی جو ہے تفصیل کے ساتھ یہ بات بتا رہے ہیں. اور یہ خاندان یہ اصل میں معاشرے کی اکائی ہے، گھر مضبوط ہوں گے یا میاں بیوی کا رشتہ مستحکم ہوگا تو پورا معاشرہ مستحکم ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں جو ہے وہ یہاں طلاق مغلظ کا ذکر آ رہا ہے، تین طلاق دن دن، تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا. اس میں ایک شرط یہ بھی ہے بخاری شریف کی روایت کہ جب تک ایک دوسرے کی شہد نہ چکلو پہلے شوہر کی طرف نہیں جا سکتی، یعنی صرف نکاح کافی نہیں، تعلق زن و شوہر بھی اس میں شرط ہے کہ یہ ہو دوسرے سے اور پھر وہ شوہر جو ہے خود ہی طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو سابقہ شوہر کے پاس جایا جا سکتا ہے. آگے طلاق رجعی کا بیان. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی بلغنا بمانے قاربنا، یعنی وہ قریب پہنچ جائے اپنی عدت کے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر روک لو انہیں جو حسن و خوبی کے ساتھ بھلے طریقے سے، اَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر چھوڑ دو انہیں دستور کے مطابق. تو بھئی آدمی فیصلہ کر لے، گھر نہیں چل سکتا، واقعی جو ہے وہ دونوں مل کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، تو پھر
آدمی جو صحیح طریقہ ہے حسن و خوبی کے ساتھ الگ اختیار کر لیں، ورنہ دوسرا یہ کہ دستور کے مطابق جو ہے وہ ساتھ رہنے کا معاملہ کر لیں۔ فرمایا والا تم سے کو نہ روک رہا ہوں انہیں تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم ان پر سختی کرو۔ تو بعض لوگ ایسے شریر ہوتے ہیں کہ ان معاملات میں بھی جتنا زیادہ تنگ کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں۔ ایک طلاق دی اور وہ عورت بیٹھی ہوئی عدت میں، عدت قریب آ گئی، رجوع کر لیا اور پھر طلاق دے دی، اب وہ پھر بیچاری انتظار میں بیٹھی، ایک مہینہ دو مہینے تیسرے مہینہ قریب آ گیا پھر رجوع کر لیا۔ تو یہ محض تنگ کرنا اور ستانا، تو یہ اللہ کی آیات کا مذاق بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے سے۔ تو میں ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور نہ اڑاؤ اللہ کی آیات کا تمسخر۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے کیے تم پر۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور جو اس نے نازل کی تم پہ کتاب اور دانائی۔ یعظکم بھی، وہ اللہ نصیحت کرتا ہے تم کو اس سے۔ واتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ وعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب متعلقہ عورت کو نکاح ثانی سے روکنے کی ممانعت آ رہی ہے، اور پس منظر میں واقعہ بھی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہنوئی نے ان کی بہن کو طلاق دے دی ایک، اور پھر رجوع کرنا چاہا تو وہ بہت ناراض ہوئے، قسم کھا لی کہ اب میں تو تمہیں رجوع کرنے نہیں دوں گا۔ تو اس پر جو ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا جو ہے شان نزول ہے، اور بعض دفعہ والدین بھی کہتے ہیں ذرا سی جھگڑا ہو گیا اور طلاق دے دی، شوہر نے ایک طلاق دے دی، اب وہ بیٹی جو ہے اسے وہ وقت جو عدت ہے شوہر کے گھر ہی میں گزارنا چاہیے۔ لیکن اکثر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ طلاق، ایک طلاق پہ بھی وہ گھر آ جاتی میں کے، اور پھر والدین بھی یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس رہو، کھاؤ پیو، کس چیز کی کمی ہے، چھوڑو۔ تو حالانکہ جو محبت شوہر دے سکتا ہے وہ نہ باپ دے سکتا ہے نہ بھائی دے سکتا ہے۔ تو وہ بہرحال عورتوں کو نکاح کرنے سے روکنا ہی کوئی اچھی بات نہیں۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، تو نہ روکو انہیں دوسرے نکاح سے۔ اَن کہنا اَزْوَاجَهُنَّ، اس بات سے کو نکاح کریں اپنے ہونے والے خاوندوں سے، اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ وہ آپس میں باہم دستور کے مطابق راضی ہوں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، اور یہ ہے جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ، من کان منکم، اسے جو تم میں سے، یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتا ہے اللہ پر آخرت کے دن پر۔ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، اور یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ جو ہے وہ تزکیے والا اور پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو ایک طلاق دی، دو طلاق دی، اس کے بعد شوہر کو رجوع کا حق ہے۔ اگر میاں بیوی دوبارہ ساتھ رہنا چاہیں تو درمیان والوں کو نہیں روکنا چاہیے۔ اصل میں آپ دیکھیں گے میاں بیوی دونوں تیار ہوتے ہیں، انہوں نے ایک زندگی ساتھ گزاری ہوتی ہے، لیکن درمیان کے لوگ زیادہ ہائپر ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ روک دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ آدمی ہے ہی ایسا خبیث، کیا فائدہ تمہیں، یہ رلاتا رہتا ہے تمہیں، اس نے طلاق دے ہی دی نا، اب بیٹھو ادھر ہی، کوئی بات نہیں، اب جانے کی ضرورت نہیں وہاں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے حق رکھا ہے اور شوہر کو زیادہ حق ہے دوبارہ رجوع کرنے کا۔ اور ٹھیک ہے اس نے طلاق بھی دے دی، تو اگر ایک طلاق بائن بھی ہو گئی ہے اور یہ عورت چاہتی ہے کہ سابقہ ہی شوہر سے اب جبکہ ممکن ہے دوبارہ نکاح ہونا تو کرنا چاہے، تو اس میں روکنا اور مانے نہیں بننا چاہیے۔ بڑی عمدہ ایک حکایت میں نے ایک تفسیر میں پڑھی تھی، اس میں ایک بابا جی تھے اور وہ جو ہے ان کا ایک مخصوص لوٹا تھا، وہ لے جاتے تھے باتھ روم میں، ایک دن وہ لوٹا ٹوٹ گیا، بابا جی نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا بابا جی پھول ہو رہے ہیں، بڑے لوٹے پڑے تو آپ کوئی سا بھی یوز کر لیں۔ انہوں نے جواب دیا یہ لوٹا ٹوٹا ہے، یہ میرا اس نے سطح دیکھا تھا، کیا ہر لوٹے کو سطح دکھاؤ۔ تو یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں، ہم باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑے قربت کے تعلقات ہیں۔ تو اس میں شوہر اور بیوی جو آپس میں ساتھ رہنا چاہ رہے ہوں تو درمیان کے لوگوں کو اس میں بلا وجہ جو ہے دیوار نہیں بننا چاہیے۔ آگے احکام رضاعت آ رہے ہیں۔ رضاعت کہتے ہیں شیر خوار بچوں کو دودھ پلانا، اور اس کی عمومی مدت دو سال ہے۔ دو سال کے اندر اندر بچہ جس عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے، رضائی ماں، اور اس سے بھی وہ حرمت والے رشتے سارے ہو جاتے ہیں جو خون کے رشتوں سے حرمت ہوتی ہے۔ البتہ اس میں احناف کے نزدیک صرف ایک گھونٹ بھی اگر بچے نے دو سال کی عمر کے اندر اندر کسی عورت کا پیا تو رضاعت کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پانچ چسکیاں بچہ اگر لے تو پھر، یعنی پانچ دفعہ وہ دودھ پیے تو پھر جو ہے وہ رضاعت کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو مدت رضاعت کا ذکر آ رہا ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو حولین کاملین پورے دو برس لمن ارادہ یتم الرضاعۃ اس کے لیے جو چاہے پورا کرنا رضاعت کی مدت کو وعلی المولود لہو اور اس پر جس کا لڑکا ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہاں لہو جو ہے یہ لام تملیق ہے یعنی اولاد کس کی ہوگی باپ کی ہوگی رزقہن و کسوتہن بالمعروف اب یہ متعلقہ عورت کے لیے ہے کہ وعلی المولود لہو اور جس کا وہ لڑکا ہے اس شخص پر رزقہن و کسوتہن بالمعروف ان عورتوں کا متعلقہ بیوی کا کھانا اور جو ہے وہ کپڑا ہے دستور کے مطابق تو جو بیوی ہے اسے تو ویسے ہی نان و نفقہ دینا ہے بیوی یہ نہیں کہہ سکتی ہے میں تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں لاؤ مجھے اضافی دو ہاں متعلقہ عورت جسے طلاق دے چکے ہیں لیکن اب چھوٹا بچہ ہے وہ دودھ پلا رہی ہے تو یہ سابقہ شوہر اب اس کے ذمہ اللہ نے لگایا ہے کہ اس کا کھانا کپڑا جو ہے وہ دستور کے مطابق دے لا تکلف نفس الا وسعها اور نہیں تکلیف دی جاتی کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق لا تضار والدتم بولدها اور نہیں تکلیف دی جائے ماں کو اس کے بچے سے متعلق زبردستی ماں سے بچہ نہ چھینا جائے ولا مولود له بوالده اور نہ ہی اس کو جس کا لڑکا ہے اس بچے کی وجہ سے پریشان کیا جائے اس کی مخترت سے زیادہ طلب کیا جائے اور زیادہ اس سے مانگا جائے تو دونوں طرف خیال کیا جائے ولا الوارث مثل ذلك اور جو وارث پر بھی ویسے ہی نان نفقہ ہے اب شوہر کا انتقال ہو گیا اور جو اب ورثہ ہیں شوہر کے وہ بھی اگر یہ متعلقہ بیوی ہے اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ بھی اس کا جو نان نفقہ ہے کپڑا دستور کے مطابق دیں گے فَإِنْ أَرَادَ فِسَادًا پھر اگر وہ دونوں چاہیں دودھ چھڑانا یعنی قبل حولین کاملین دو سال سے پہلے ہی اگر دونوں شوہر اور بیوی سابقہ جو ہے وہ چاہیں کہ ہم دودھ پلانا ترک کر دیتے ہیں اَنْ تَرَازِم مِنْهُمَا وَتَشَاوُرْ دونوں باہمی رضامندی سے اور باہمی مشورے سے فیصلہ کریں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْزِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ اپنے بچوں کو یعنی کسی داعیہ سے پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا داعیہ ہوتی تھی اور وہ جو ہے بچوں کو دودھ پلاتی تھی فلا جناح علیکم تو بھی کوئی حج نہیں تم پر اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب تم دو دو دے دو اس داعیوں کو جو ٹھہرایا ہے معاوضہ دستور کے مطابق واتقوا اللہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچو وعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر اور خوب جان لو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے آگے پھر بیوہ کی عدت ہے ایک ہے متعلقہ کی عدت جسے شوہر نے طلاق دے دی اس کی عدت کیا تھی تین حیض یا جو ہے وہ ایسی بچیاں جو ابھی حیض شروع نہیں ہوا یا اتنی بڑی عورت کے حیض بند ہو گیا ان کے لیے پھر چار ماہ یہ طلاق کی عدت ہے چار جو ہے وہ تین ماہ کی اب یہاں پہ جو عدت آ رہی ہے جی یہ عدت کتنی تھی تین ماہ تھی تو تین حیض ہے حائضہ کے لیے اور کم سن یا عمر رسیدہ کے لیے تین ماہ جو ہے طلاق کی عدت تھی اور اگر حاملہ خاتون ہے تو ان کے لیے وضع ہم یہ عدت تھی اب بیوہ کی عدت آ رہی ہے جس کی شوہر کا انتقال ہو جائے تو فرمایا والذین یتوفون منکم اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا تو وہ بیوائیں انتظار کریں اپنے اوپر چار مہینے اور دس دن تو بیوہ کی عدت کتنی ہو گئی چار ماہ دس دن یہ 130 دن بنتے ہیں جس دن شوہر کا انتقال ہوا ہے اس سے 130 دن کی گنتی کر لیں یہ ان کی عدت کہلاتی ہے بیوگی کی اور بیوہ کو اس دوران شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنا چاہیے ترجیحاً زیب و زینت و اختیار نہ کرے خوشی کی تقریبات میں شرکت نہ کرے رات جو ہے وہ گھر سے باہر نہ گزارے اور شوق کی حالت میں رہے اور عدت کے دوران وہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ عدت پوری نہیں ہو جاتی چار ماہ دس دن یعنی 130 دن اور یہ اس کے لیے غم کا موقع ہے اور ویسے تو کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ تین دن تک غم ہے اس کے بعد پھر معمولات زندگی شروع کرنا ہے کیونکہ ہم سب نے مرنا ہے یہ موت کوئی انہونی تھوڑی ہے ہمیشہ کی جدائی تھوڑی ہم نے بھی مر کر وہیں جانا ہے اصل زندگی آخرت کی البتہ یہ بیوہ کی عدت سب سے طویل ہے اور وہ اس کا خیال کیا جائے کہ چار ماہ دس دن فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنْ پھر جب وہ پوری کر لیں اپنی عدت فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اگر وہ کرنا چاہیں اپنے حق میں دستور کے مطابق اشارہ ہے دوسرے نکاح کی طرف عدت پوری ہو گئی، اب بیوہ اگر نکاح کرنا چاہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں بلکہ یہ پسندیدہ ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. اب آگے ایک معاملہ آ رہا ہے کہ دوران عدت نکاح کا پیغام بھیجنے کے احکام. اب ہوتا یہ کہ خاتون جو ہے بیوہ ہو گئی، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں خواہش مند ان خاتون سے نکاح کرنے کے لیے، تو حکم یہ ہے کہ صریحاً پیغام نکاح عدت کے دوران نہیں بھیجنا چاہیے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یوں نہیں. ہاں اشارتاً کوئی کہہ دے تو اس کا جواز، اس کی اجازت ہے. یعنی کوئی اس طرح کہے کہ تنہا زندگی بھی کیا زندگی ہوتی ہے، اصل زندگی تو گھر گھرستی کی ہے، تو اس سے ایک پیغام چلا جاتا ہے کہ یہ آدمی تنہا نہیں رہنا چاہتا، یہ گھر بسانا چاہتا ہے، لیکن ڈائریکٹ پیغام اس سے اللہ نے عدت کے دوران منع کیا. فرمایا ولا جناح علیکم، اور نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اس میں کہ اشارے سے پیغام میں نکاح کرو ان عورتوں سے، او اکننتم فی انفسکم، یا چھپاؤ تم اس کو اپنے دل میں، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اور اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور تذکرہ کرو گے ان سے، ولکن لا توعدہن سرا، اور نہ کرو ان سے وعدہ نکاح مخفی طور پر خفیہ طور پر، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم ایک مناسب بات کہہ دو. تو کوئی وعدہ کرنا، کوئی صاف نکاح کا پیغام پہنچانا اسے اللہ نے منع کیا ہے عدت کے دوران. ولا تعظموا عقدۃ النکاح، اور نہ ارادہ کرو عقد نکاح کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ جو ہے وہ حکم جو اپنے مقررہ انتہا کو پہنچ جائے، یعنی عدت جب تک ختم نہیں ہوتی اس وقت تک کھلا اس کا اظہار نہ کرو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، خوب جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فَحْذَرُوهُ، بس اس سے ڈرتے رہو، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور خوب جان لو اللہ بہت بخشنے والا اور بہت بردبار ہے. آگے اب متعلقہ عورتوں کی دو اقسام آ رہی ہیں، اور ایک تو پہلے ذکر آ رہا ہے کہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی ہو جبکہ مہر مقرر نہ کیا گیا، اور دوسرا ذکر آ رہا ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو جبکہ مہر مقرر کر دیا گیا. تو دونوں حالات میں کیا معاملہ ہوگا؟ تو پہلے ذکر آ رہا ہے کہ نکاح پڑھا دیا گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، لیکن کوئی مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا اور طلاق دے دی شوہر نے، تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا لا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، یعنی جبکہ تم نے انہیں چھوا بھی نہ ہو، او تفرضوا لہن فریضہ، اور نہ مقرر کیا گیا ہو ان کے لیے کچھ مہر. چھونے سے مراد جو ہے وہ خلوت صحیحہ ہے یعنی مباشرت. ومتعوہن، تو فرمایا کہ انہیں کچھ ساز و سامان دے دیا جائے، یعنی کوئی تحفہ دے دیا جائے، مہر مقرر نہیں تھا، رخصتی ہوئی نہیں تھی، صرف نکاح پڑھایا گیا تھا اور طلاق ہو گئی، تو اب کچھ نہ کچھ تحفے میں دے دینا چاہیے. اکثر جو فقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی لباس جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ دے دیا جائے. دیکھیں یہ موقع حالانکہ صدماتی موقع ہیں، اس میں ایک دوسرے سے رنجشیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی حسن و خوبی کا حکم ہے. یعنی طلاق تو ہو گئی، اب نہیں گھر بسا نہیں بچ سکتا، تو اس میں ضروری ہے کہ گالم گلوچ ہو اور مار پٹائی ہو، توڑ پھوڑ ہو اور سر پٹاول ہو، بلکہ اسے اس نے خوبی کے ساتھ آدمی کیا ہے. شوہر جو ہے کچھ دے دلا کر، کچھ اپنا دل بڑا کرے، کوئی تحفہ وغیرہ دے دے، وہ اس کا وہ غم تو دور نہیں ہو سکتا، لیکن ایک اچھا جیسچر چلا جاتا ہے، دونوں طرف سے ایک اچھا جو ہے وہ معاملہ ایک اچھائی کے ساتھ حسن و خوبی کے ساتھ ہو جاتا ہے. علل موسی قدرو، اور یہ جو حکم دیا کہ کچھ نہ کچھ دے دو ایسے موقع پر جبکہ مہر طے نہیں ہوا، تو فرمایا کہ ایک قدرت حیثیت والا وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جو مفلس ہے وہ اپنی مقدور بھر کے مطابق دے، مَتَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ سامان ہے دستور کے مطابق، حقاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ، اور یہ حق ہے نیکوکاروں پر. اب دوسری سچویشن ہے کہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی جبکہ مہر مقرر کیا جا چکا تھا، اب کیا ہوگا؟ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے دو ان کو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، وقت فرضتم لہن فریضہ، حالانکہ مقرر کر چکے ہو تم ان کے لیے مہر، فنصف ما فرضتم، تو پھر نصف مہر ہے جو تم نے مقرر کیا ہے. اب فرض کریں ایک لاکھ روپے مہر رکھا گیا تھا، تو رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اب کتنا دینا ہوگا؟ 50,000، آدھا دینا ہوگا. الا یعفون، فرمایا مگر یہ کہ وہ معاف کر لیں، وہ خاتون ہی نہ لیں، وہ کہیں کہ ٹھیک ہے مجھے مہر ہی نہیں چاہیے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، مراد یہ کہ وہ پورا ہی دے دے، تو بہتر یہی ہے۔ ایک لاکھ طے ہوا تھا کیونکہ یہ خاتون اس شخص سے منسوب رہی، اب جو معاشرے میں وہ اس کے ساتھ وابستہ رہی، اب وہ جب طلاق دے رہا ہے تو انہیں ایک دھچکا پہنچا ہے، صدمہ پہنچا ہے، جو شادی کی مارکیٹ ہے ان میں ان کی آپ کہیں کہ ویلیو کم ہو گئی ہے، تو اس کا کمپنسیشن یہ کرو کہ پورا مہر تو کم سے کم دے دو جو مہر طے ہوا تھا، ورنہ تو اس نقصان کی تو شاید تلافی نہ ہو سکے۔ تو یہ آپ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی تفصیل کے ساتھ احکامات دیے، بظاہر ہم انہیں زیادہ اہمیت نہیں دے رہے لیکن ان کی بہت اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اب یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے کہ نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں، تو وہ شوہر کے ہاتھ میں، اسے اللہ نے طلاق کا حق دیا ہے، وہ چاہے تو نکاح کو قائم رکھے اور ورنہ وہ یہ گرہ کھول سکتا ہے طلاق دے کر۔ وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم مرد ہی معاف کر دو، اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، یعنی تم پورا ہی دے دو، وہ آدھا دینا ہوتا ہے لیکن تم معافی کر دو اور پورا ہی دے دو، تو یہ مراد ہے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور فضل و احسان کی روش کو نہ بھلاؤ آپس میں، اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ معاشرتی احکامات کے درمیان میں نماز کا ذکر، جو نماز صحیح پڑھتا ہوگا وہ اپنے باقی زندگی کے تمام معاملات میں بھی صحیح ہوگا، جو نماز میں ڈنڈی مارتا ہے وہ دنیا کے اور تمام معاملات میں کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی جو اللہ کے ساتھ ہی خالص نہ ہو وہ اور کسی کا کیا پاس کرے۔ تو یہاں پر اب دیکھیں یہ میاں بیوی کے تعلقات کے درمیان اور یہ طلاق نکاح کے درمیان نماز کا ذکر آ رہا ہے، اور صلاۃ الوسطی کا ذکر، حافظوا علی الصلوات، اور حفاظت کیا کرو سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اب صلاۃ الوسطی کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو نمازیں جو ہیں وہ روشنی میں ہوتی ہیں، ظہر اور عصر، دو ہوتی ہیں اندھیرے میں، مغرب و عشاء، اور ان کے درمیانی کون سی ہے، وہ فجر ہے۔ لیکن بہرحال ایک روایت موجود ہے جامع ترمذی کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ہے، تو عصر کی نماز۔ اکثر جو ہے کام سے واپسی کے دوران یہ راستے میں شکار ہو جاتی ہے اور وہ آدمی اس میں تاخیر کرتا ہے، مرد جو ہے وہ بعض دفعہ جماعت سے رہ جاتی ہے، خواتین بھی گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، اب پڑھیں گے وہ بالکل آخری وقت آ جاتا ہے، تو اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور صحیح وقت پر جو ہے تمام نمازوں کی حفاظت کریں، اور خصوصی یہ درمیانی نماز عصر کی نماز۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آگے صلاۃ الخوف کا بھی ذکر ہے، یعنی اگر جنگ ہو رہی ہو، جان پر بنی ہوئی ہو، جب بھی نماز معاف نہیں، اور نماز پڑھنی ہے، البتہ حکم یہ آ رہا ہے کہ کھڑے کھڑے پڑھ لو، سواری پر پڑھ لو، آدمی بکتر بند میں بیٹھا ہوا ہے، ٹرک میں، ٹینک میں بیٹھا ہوا ہے، وہیں سواری کے اندر بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، گھوڑے پر ہے، اونٹ پر ہے، تو سواری کے اوپر کھڑے کھڑے پڑھ لو، یا پھر اپنے دونوں پیروں پر کھڑے کھڑے جو ہے اشارے سے نماز پڑھ لے، کیونکہ کسی بھی وقت جان کا خطرہ ہوتا ہے، تو یہ صلاۃ الخوف کہلاتی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تم خوف میں ہو تو پیدل ہی یا پھر سواری پر ہی نماز پڑھ لیا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب حالت امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر یاد کیا کرو اللہ کو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو احادیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ نماز کیسے ادا ہوگی، پھر آپ نے صحابہ کو سکھایا کہ نماز کیسے ہوگی، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن خوف کے موقع پر بھی نماز کی چھوٹ نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، کھڑے چلتے ہوئے نماز نہیں ہوتی، ایک جگہ رک کر کھڑا ہو جائے اور جلدی سے نماز پڑھ لے، چاہے اشاروں ہی میں رکو اور سجدہ کر لے۔ آگے ابتدائی حکم وراثت سے متعلق، یہ حکم اب منسوخ ہو گیا ہے، سورہ نساء کی آیات 11-12 میں اب تفصیل آ چکی ہے۔ فرمایا والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، پہلے کثرت ازواج کا معاملہ کافی عام تھا، کئی بیویاں ہوتی تھیں، وصیت لازواجین، تو حکم تھا کہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے، متعان الی الحول غیر اخراج، یعنی پورے ایک ساتھ کے خرچے کے لیے بغیر گھر سے نکالے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک شادی کیے بالکل نوجوانی میں، تو اس سے جو اولاد ہوتی تھی وہ جوان ہو جاتی تھی، ایک شادی کی ہے بڑھاپے میں، تو ابھی وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ بیویاں کم عمر ہیں، تو اپنے ان جوان بچوں کو وصیت کر جاتا تھا باپ کہ بھئی یہ جو تمہاری سوتیلی مائیں ہیں، ایک سال تک تم ان کا نان نفقہ دو گے اور انہیں گھر سے نہیں نکالو گے۔ تو یہ ابتدائی حکم تھا. اب تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات جو ہیں وہ بیان کر دیے کس کا کتنا حصہ ہوگا کیا ہوگا. فَإِنْ خَرَجْنَا, پھر اگر وہ خود نکل جائیں, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں. فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف, اس میں کہ وہ کرے اپنے حق میں جو معروف ہے, یعنی اشارہ اس میں بھی نکاح کی طرف ہے, اگر وہ عدت کے بعد جو ہے وہ نکاح کر لیں تو کوئی برا نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. اب ایک مستحب حکم دیا جا رہا ہے, وَلِلْمُتَلَّقَاتِ مَتَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ, اور یہ متعلقہ عورتیں جو ہیں ان پر خرچ دینا ہے دستور کے موافق, حقاً علی المتقین, اور یہ حق ہے پرہیزگاروں پر. یہ بھی ابتدائی حکم تھا, اس میں اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے لیکن ایسے میں بھی جو ہے اگر مہر پہلے دے چکے ہو تو پھر اب کچھ نہ کچھ تحفہ دے دیا جائے, یعنی کوئی اچھا جوڑا دے دیا جائے, کوئی چادر دے دیے, کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرو. ضروری نہیں ہے دھکے دے کر گالیاں دے کر ہی یہ رشتہ ختم کیا جائے. فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی, اور اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو, سمجھ سے کام لو. اللہ تعالی ہمیں سمجھ سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آگے جہاد کا ذکر آ رہا ہے, اور غزوہ بدر سے فتح مکہ تک جہاد کا ایک طویل سلسلہ ابھی شروع ہوا چاہتا تھا, ابھی شروع نہیں ہوا جب یہ آیتیں آئی, اور اس میں اللہ کی مدد کا ایمان افروز واقعہ جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ سے مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے, اور تقریباً اسی طرح کا معاملہ تھا. یہ بھی ہجرت کر کے صحرا سینا میں اور پھر وہاں سے پھر فلسطین میں پہنچے تھے. ایک بہت بڑی قوت تھی وہاں جالوت, اور وہ ان پر حملے کرتا رہتا تھا, ان کے بچوں کو پکڑ کر لے جاتا تھا, مال و دولت لوٹ لیتا تھا. تو انہوں نے کیونکہ ایک حکومت بنائی گئی نہیں تھی, 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے, 12 انہوں نے اپنے قبائلی جو ہے وہ حکومتیں بنائی نہیں تھی. پھر انہوں نے وقت کے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے, چنانچہ حضرت تالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا, اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا, اسے شکست دے دی. یہ واقعہ ہے جو یہاں تفصیل سے آ رہا ہے. تو ترغیب جہاد کا معاملہ آ رہا ہے. الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم, کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو نکل گئے تھے اپنے گھروں سے, وہم الوف, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ہے وہ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ 40,000 یہ لوگ تھے, حضر الموت, موت کے ڈر سے. ایک رائے مفسرین کی ہے کہ انہیں جہاد کا حکم دیا گیا اور یہ جہاد سے بھاگ کر نکلے کہ ہمیں جہاد میں تو قتال ہوگا اور اس میں جان چلی جائے گی, تو نکلو یہاں سے, بچو اس حکم سے. اور ایک رائے یہ کہ وہاں تعاون کی وبا پھیل گئی تھی تو اپنی جان بچانے کے لیے نکلے تھے. فقال لهم اللہ موتوا, تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ. اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ موت عقوبت تھی, موت اجل نہیں تھی, یعنی ایک عارضی موت جو ہے اللہ نے انہیں سبق سکھانے کے لیے کہ موت سے بھاگ کے نہیں جا سکتے, ان پر ایک عارضی موت طاری کی. ثم احیاہم, پھر اللہ نے انہیں جو ہے وہ زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں, قتال کرو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. وہ دیکھ رہا ہے تم کیا کہہ رہے ہو, اور وہ جانتا ہے کہ تم کس نیت اور ارادے کے ساتھ جو ہے محنت کر رہے ہو. آگے ترغیب اخلاص ہے, اور ساتھ ہی جہاد بالمال کا ذکر. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اور کون ہے جو دے اللہ کو بہترین قرض. یضاعفہ له اضعافا کثیرا, پھر وہ اللہ بڑھائے گا اسے اس کے لیے کئی گنا. واللہ یقبض ویبسط, اور اللہ ہی روزی نفی تلی کرتا ہے اور وہی فراخی عطا فرماتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اسی اللہ کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. آگے قصہ اجمالاً بیان ہو رہا ہے, ترغیب دلائی جا رہی ہے جہاد کے لیے, اور بنی اسرائیل سے ایک واقعے کی مثال. الم ترى الى الملأ من بنی اسرائیل, کیا نہیں دیکھا آپ نے ایک گروہ کو بنی اسرائیل میں سے, من بعد موسیٰ, جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اس قالوا لنبی لہم, جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا, ابعث لنا ملکا, ذرا مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ. نقاتل فی سبیل اللہ, تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں. قال هل عسیتم, انہوں نے فرمایا, یہ اکثر نے ذکر کیا کہ حضرت شمائل علیہ السلام کا دور تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو انہوں نے قتال کا انکار ہی کر دیا تھا, ان سے کہا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ, انہوں نے کہا یہاں تو بڑی طاقتور قوم ہے, ہم تو نہیں جاتے, آپ کا رب جائے لڑے, اور جب شہر خالی ہو جائے گا تو ہم آ جائیں گے. لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی دور میں انتقال ہو گیا, حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, اور 40 سال تک یہ صحرا میں بھٹکتے ہیں. پھر نئی نسل جو صحرا میں پیدا ہوئی تھی وہ جوان ہوئی, تو انہوں نے یوشع بن نون نبی کی قیادت میں جنگ کی اور فلسطین میں داخل ہو گئے. لیکن انہوں نے وہاں 12 علیحدہ قبیلے بنائے تھے اور آپس میں بھی لڑتے تھے, اور جالوت بھی جو ہے وہ ان میں خون روزی کرتا تھا. تو انہوں نے وقت کے نبی جو حضرت شموئیل علیہ السلام تھے ان سے کہا کہ 12 قبیلوں میں ایک ہم میں بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم مل کر جو ہے وہ جالوت سے لڑ سکیں. قال هل عسیتم, انہوں نے فرمایا حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہ کیا تم سے کوئی بعید ہے, ان کتب علیکم القتال اللہ تو قاتلو, کہ اگر فرض کر دیا جائے تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا تو تم پھر نہ لڑو. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ, کہنے لگے ہمیں کیا چیز مانے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑے. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, حالانکہ ہم نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور بچھڑ گئے ہم سے ہمارے بچے. فلما کتب علیہم القتال, پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر اللہ کی راہ میں قتال کرنا جنگ کرنا, تولوا الا قلیلا منہم, تو سب پھر گئے سوائے چند تھوڑے سے لوگوں کے. پہلے کہہ رہے تھے ہم پر جنگ فرض ہوگی تو ہم کیسے پیچھے ہٹیں گے, ہم تو لڑیں گے, ہم تو اتنی مشقت میں. جب اللہ نے ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا تو اکثر جو ہے اس حکم سے جو ہے انہوں نے پیٹ پھیر لی سوائے تھوڑوں سے کے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. آگے تفسیر آ رہی ہے قصے کی. وقال لهم نبیهم, اور کہا ان سے ان کے نبی نے, ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا, بے شک اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے حضرت تالوت کو بادشاہ. قالوا ان یکون له الملک علینا, انہوں نے فورا اعتراض جڑ دیا, کہنے لگے کہ یہ تالوت کیوں کر ہم پر بادشاہ ہو سکتا ہے. ونحن احق بالملک منہ, اور ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے سے, اور وجہ کیا بیان کی. ولم یؤتا سعتا من المال, اسے تو مال میں وسعت نہیں دی گئی, یہ غریب آدمی ہے, یہ کیسے بادشاہ بنا دیا, ہم بڑے بڑے سردار مالدار لوگ ہیں, ہم میں سے کسی کو بادشاہ ہونا چاہیے. تو اس کا جواب دیا وقت کے نبی نے حضرت شموئیل علیہ السلام نے, قال ان اللہ اصطفاہ علیکم, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حضرت تالوت کو تم پر چنا ہے, اور کس وجہ سے, وزادہ بسطتا فی العلم والجسم, اور زیادہ دی انہیں فراخی علم میں اور جسم میں. تو اصل فضیلت کا وجہ کیا ہے, وہ علم ہے, اور اسی طرح کیونکہ آگے جنگ کرنی ہے تو ایسا جو ہے وہ جسم بھی چاہیے مضبوط. واللہ یعطی ملکہ من یشاء, اور اللہ عطا فرماتا ہے بادشاہ جسے وہ چاہتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. آگے پھر قوم کو ایک نشانی بھی بتائی گئی کہ حضرت تالوت تمہارے بادشاہ مقرر کیے گئے, اور اس کی ایک نشانی کیا ہے. وقال لهم نبيهم, کہا ان سے ان کے نبی نے, ان آیت ملک ہی, اور بے شک ایک علامت حضرت تالوت کی بادشاہت کی یہ ہے, ان یاتیکم التابوت, کہ تمہیں مل جائے گا تابوت, فیہ سکینۃ من ربکم, جس میں تمہارے لیے تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے, وبقیۃٌ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, اور اس میں وہ باقیات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولادوں کی, تحملہ الملائکہ, اٹھا لائیں گے اسے فرشتے, ان فی ذلک لآیۃ, اور بے شک اس میں کافی نشانی ہے, لکم ان کنتم مؤمنین, تمہارے لیے اگر تم واقعی ایمان والے ہو. تو ہوا یہ تھا کہ یہ تابوت تھا جسے وہ آگے آگے رکھتے تھے, اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کے اندر حضرت سلیمان, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے, کچھ منو سلوہ بھی تھی, کچھ ان سے متعلق ان کا لباس اور کچھ چپل اور اس طرح کی چیزیں ان کے پاس تھیں, اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ تابوت سکینہ جنگ میں ہمارے ساتھ رہے گا تو کوئی ہم پر فتح نہیں پا سکے گا. تو یہ ان سے چھن گیا تھا, جالوت جو ہے یہ اس نے حملہ کیا تھا, اور جہاں لوٹ مار کی تھی وہاں یہ تابوت سکینہ بھی لے گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس شہر میں وبا پھیلا دی جس میں یہ تابوت تھا, یہاں تک کہ انہوں نے ایک بیل گاڑی پر اس تابوت کو رکھ کے اسے ہکا دیا, اور فرشتے وہ بیل گاڑی کو لے کر یہاں آ گئے, اور انہیں وہ تابوت مل گیا جو ان سے چھن گیا تھا. یہ گویا علامت تھی حضرت تالوت کی بادشاہت کی, ویسے ان لوگوں نے قبول کر لیا. بس یہ ایک رکو رہتا ہے, پھر یہ پارا مکمل ہو رہا ہے, ایک رکو ہم جلدی سے کر لیتے ہیں. فرمایا فلما فصل تالوت بالجنود, پھر جب باہر نکلے حضرت تالوت جو ہے وہ لشکر سمیت, قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر سے, یہ نہر اردن ہے جو رستے میں آتی ہے فلسطین میں. اور فرمایا فَإِنَّهُ مِنِّي، بلکہ یہاں یہ بھی بتا دوں یہ تابوت سکینہ یہ دوبارہ اب ان کے پاس آ گیا، اور یہ جو اس وقت ویسٹ منسٹر ایبے ایک بہت بڑا چرچ ہے برطانیہ میں، یہاں پر یہ تابوت سکینہ موجود ہے، اور وہاں پر تھرون آف ڈیوڈ بھی ہے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت، اور یہ جو برطانیہ میں ملکہ اور بادشاہ بنتے ہیں ان کی تاج پوشی اسی تخت داؤدی پہ بٹھا کر کی جاتی ہے، اور ان کا خیال یہ کہ تابوت سکینہ بھی ہے تخت داؤدی بھی ہے، اب یہودی یہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کو ڈھا کر مسجد اقصی کو گرا کر وہاں پر تھرڈ سلیمان ٹیمپل بنایا جائے، وہاں یہ دو چیزیں رکھ کے رکھی جائیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسائی کہتے ہیں پھر پوری دنیا عیسائی ہو جائے گی، یہودی کہتے ہیں کہ پھر پوری دنیا یہودی ہو جائے گی، یہودیوں کا غلبہ ہو جائے گا، ہماری بادشاہت ہو جائے گی، یہودی تو کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ نسلی مذہب ہے، اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن اس کے بعد جنگوں کے بعد ساری دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا، تو بہرحال یہ وقت بتائے گا کہ کون صحیح کس کی بات صحیح ہے، تو یہاں حضرت طالوت جو ہے وہ 70,000 بنی اسرائیلیوں کو لے کر جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے، اور ساتھ ہی انہوں نے آزمائش کی اپنے لشکر کی، اور کہنے لگے قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر سے دریا اردن سے، فمن شربا منہ فلیس منی، جو کوئی اس دریا سے پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ ڈسپلن چاہیے کہ پیاسے بھی ہو لیکن اس پانی سے پینا نہیں ہے، وَمَن لَّمْ يَطْمَعُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو بالکل نہیں پیے گا اس نہر سے پانی وہ میرا ہے، إِلَّا مَنِ اخْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اور ایک رخصت بھی بتا دی مگر اس کے جو بس چلو بھر پانی جو ہے وہ پی لے، ایک آدھ گھونٹ پی لے تو کوئی بات نہیں، تو اس طرح یہ تین قسم کے لوگ ہو گئے، ایک ناقصین جنہوں نے حکم توڑ کے جو ہے پانی پینے پر تیار ہو گئے، دوسرے کامل لوگ جنہوں نے اپنے بادشاہ کے حکم پر عمل کیا بالکل پانی نہیں پیا، اور تیسرے وہ لوگ جو رخصت سے فائدہ اٹھانے والے کہ ایک دو چلو پانی پینے والے، تو فرمایا فشربوا منہ الا قلیلا منہم، جب لشکر وہاں نہر اردن پر پہنچا تو سب نے پانی خوب پیا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اور پھر جب وہ انہوں نے عبور کیا اس دریا کو اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ ان کے ہمراہ تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم، تو وہ لوگ کہنے لگے جنہوں نے رخصت سے فائدہ اٹھایا تھا کہ آج ہم میں طاقت نہیں ہے، بے جالوت و جنودی، جالوت اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی، کیونکہ یہ بڑے تھوڑے لوگ تھے، اقرا یہ کہ 313 تھے، بدر میں جو واقعہ تھا اس میں مسلمان بھی 313 تھے، اور اس واقعے سے پہلے یہ انہیں یہ ایمان افروز واقعہ بنی اسرائیل کا سنایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان حوصلہ پکڑیں، تو وہ 313 میں سے رخصت پر عمل کرنے والوں نے کہا کہ اب ہمیں طاقت نہیں ہے جالوت اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی، قال الذین یظنون، اور تو کہا ان لوگوں نے جو خیال رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ، کہ وہ ملاقات کر کر رہیں گے اللہ سے، کم من فیات قلیلت غلبت فیات کثیرت باذن اللہ، کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی جماعت غالب ہو گئی بڑی جماعت پر اللہ کے اذن سے، تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، اگر تعداد بہت زیادہ ہو اور اسلحے کے انبار لگے ہو لیکن اللہ ساتھ نہ ہو تو کامیابی نہیں ہو سکتی، لیکن تعداد کم ہو اسلحہ کم ہو لیکن اللہ ساتھ ہو تو پھر کوئی بال بھیکا نہیں کر سکتا، تو یہ بڑی کاٹے کی بات ان کاملین نے کہی، واللہ مع الصابرین، اب ساتھ ہی کہا اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مجاہدین کی دعاؤں کا ذکر آ رہا ہے، ولما برزوا لجالوت و جنودی، جب وہ بالکل مقابل ہوئے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو وہ کہنے لگے اللہ انڈیل دے ہم پر صبر، دوسری دعا وسبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور تیسری دعا کی وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما اس کافر قوم کے مقابلے میں، فہزموہم باذن اللہ، بس اس چھوٹی جماعت نے شکست دے دی جو ہے اس بڑی جماعت کو اللہ کے اذن سے، وقتل داود جالوتا، اور قتل کر دیا حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو، اس کی تفسیر مفسرین نے لکھی ہے کہ جالوت پہلے باہر آیا، پہلے جنگیں ایسی ہوتی تھی کہ پہلے انڈیویجول فائٹ ہوتی اس کے بعد گھمسان کا رن پڑتا، تو جالوت جو ہے وہ بہت اونچے قد کا اور لمبا چوڑا اور بہت بڑا واریر اور پہلوان تھا، پورا لوہے میں غرق تھا، سر سے لے کر پیر تک جو ہے لوہے میں تھا، صرف آنکھوں کی جگہ ایک سوراخ تھا، اور کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا حضرت طالوت کی فوج سے اس کا مقابلہ کرنے کا، چنانچہ ایک جو ہے کمچن بچہ 15 16 سال کا وہ باہر آیا, اس کے ہاتھ میں گوپیا تھا, اور یہ سلنگ شاٹ ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں گلیل ہوتی ہے اس سے ملتا ہوا یہ گوپیا کہلاتا ہے. اس کے ایک طرف پتھر ہوتا ہے دوسرا سر ہاتھ میں ہوتا ہے, اس طرف گھما کے پھر جھٹکے سے چھوڑا جاتا ہے اور پتھر جا کے لگتا ہے. تو جالوت نے کہا تم بچے میرا کیا مقابلہ کرو؟ انہوں نے کہا تم نامختون جو ہے وہ تمہیں میں نے اس گوپیے سے بڑے بڑے شیروں کے جبڑے توڑے, تم کیا چیز ہو؟ چنانچہ جب مقابلہ شروع ہوا تو اس نوجوان نے وہ اپنے گوپیے سے پتھر مارا, وہ اس کی یہ آنکھ والا جو سوراخ تھا اس سے گھستا ہوا آنکھ کو پھاڑتا ہوا پیچھے دماغ تک چلا گیا اور جالوت مر کر ڈھیر ہو گیا. اور اس طرح جو ہے یہ حضرت تالوت جو ہے ان کی فوج جیت گئی. یہ بچہ کون تھا یا یہ نوجوان؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام. چنانچہ حضرت تالوت نے اپنی صاحبزادی کی شادی پھر کر دی حضرت داؤد علیہ السلام سے, اور حضرت تالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور وہ بادشاہ بنے بنی اسرائیل کے, 40 سال تک ان کی حکومت رہی. ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے, اور وہ نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے اور 40 سال ان کی حکومت رہی بنی اسرائیل میں. تو فرمایا وقتل داؤد جالوت, اور قتل کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو, وآتاہ اللہ الملک والحکمہ, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی بادشاہت اور دانائی, وعلمہ مما یشاء, انہیں سکھایا وہ کچھ جو اللہ نے چاہا, یعنی وہ پرندوں کی بولیاں اللہ نے انہیں سکھائی, اور لوہے کو نرم کرنا سکھا دیا کہ ہاتھ سے لوہے کو وہ چیزیں بنا لیتے تھے, زنجیریں انہوں نے بنائی, ڈھال انہوں نے بنائی, تو یہ ساری چیزیں اللہ نے انہیں سکھائی. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر اللہ مدافعت نہ کرے بعض لوگوں کے ذریعے بعض کی, لفسدت الارض, تو زمین میں فساد مچ جائے. مجاہدین کے ذریعے ظالمین کو اللہ تعالیٰ شکست دیتا ہے اور اس کے ذریعے زمین جو ہے فساد سے بچ جاتی ہے. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین, اور لیکن اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے تمام جہان والوں پر. تلک آیات اللہ, یہ اللہ کی آیتیں ہیں, نتلوہا علیک بالحق, جو وہ تلاوت کرتا ہے نبی آپ پر حق کے ساتھ, وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. بس جناب یہاں پارہ مکمل ہو گیا ہے, یہاں انشاءاللہ 8 رکعت پڑھیں گے پھر تیسرے پارے کا آغاز کریں گے. اچھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم, اما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل انبیاء کا بیان آ رہا ہے, تیسرے پارے کا یہاں سے آغاز ہے. فرمایا تلک الرسل, یہ سب رسول ہیں, فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کہا کہ وہ اپنے انبیاء میں سے جس پر جسے چاہے جس پر فضیلت دیں. میرے آپ کے لیے ہم پیچھے پڑھا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 136 میں کہ لا نفرقو بین احد منہم ونحن لہ مسلمون, ہم ان انبیاء میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے بلکہ ہم ان سب پر ایمان لانے والے. تو اب اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ کے تمام انبیاء ہیں, وہ جسے جس پر چاہے فضیلت دے. فرمایا منہم من کلم اللہ, ان انبیاء میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے. ورفع بعضهم درجات, اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات, اور ہم نے دیے عیسی ابن مریم علیہ السلام کو معجزے. وأیدناه بروح القدس, اور ان کی تائید فرمائی روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم, اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے. من بعد ما جاءتهم البينات, بعد اس کے آ چکے تھے ان کے پاس روشن دلائل. ولكن اختلفوا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنهم من آمن, تو ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لائے. ومنهم من کفر, اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء الله ما اقتتلوا, اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے. ولكن الله يفعل ما يريد, اور لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہاں تک فضائل انبیاء کا معاملہ ہے, تو اس میں یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں جو حتمی فضیلت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی. اور نمبر 1 آپ نے کہا جامع اور مختصر بات کہنے کی مجھے صلاحیت دی گئی, دریا کو کوزے میں بند کرنا, چند الفاظ میں بڑی جامع بات آپ فرماتے تھے. آپ نے فرمایا روب کے ذریعے میری نصرت فرمائی گئی, جو بھی آپ کو دیکھتا تھا اس پر آپ کا ایک روب تاری ہو جاتا. اور نمبر تین اموال غنیمت آپ کے لیے حلال کیے گئے. اس سے پہلے اموال غنیمت کو ڈھیر لگا دیا جاتا تھا, آسمان سے آگ آتی تھی وہ جلا کے بسم کر دیتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انہیں حلال کیا گیا, اس کی تقسیم ہم پڑھیں گے سورہ انفال میں. نمبر چار آپ نے فرمایا زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا گیا, ورنہ عبادت شاہی میں عبادت ہوتی تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور اس میں اس امت کو بھی فائدہ ہوا. نمبر پانچ آپ نے فرمایا مجھے تمام انبیاء کے لیے رسول بنایا گیا. اور نمبر چھ مجھ پر رسالت کی تکمیل ہوئی. تو یہ ان چھ اخبارات سے آپ کو فضیلت حاصل ہے. عمومی طور پر جو فضائل بیان ہوتے ہیں آدم علیہ السلام کے لیے آتا ہے آدم و صفی اللہ, آدم علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے, اور حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آتا ہے نجی اللہ یعنی نجات دیے ہوئے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے خلیل اللہ اللہ کے دوست, موسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے کلیم اللہ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روح اللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ, آپ کا لقب یہ تھا رسول اللہ. آخر میں انفاق کی اہمیت بیان ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم, خرچ کرو اللہ کی راہ میں سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے. لا بیع فی کہ خرید و فروخت ممکن نہیں ہوگی اس دن, کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا یہ ایک کروڑ روپیہ لے اور مجھے سو نے کیا لے لے, کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. ولا خلت اور نہ ہی کوئی دوستی کام آنے والی ہے. اور قرآن میں آتا ہے اخلاء یومئذ عدو, گرم جو دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, الا المتقین سوائے متقیوں کے. تو فرمایا ولا خلا اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی, ولا شفا اور نہ ہی کوئی سفارش کام دے گی, بل کافرون ہم الظالمون اور کافر لوگ ہی ظالم. اب یہ چوتھی بڑی آیت آ رہی ہے, ہم نے کہا تھا پانچ بڑی بڑی آیات جو ہیں آ رہی ہیں, اور یہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی. اور اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی 10 شانوں کا ذکر آ رہا ہے. پہلی بات یہ کہ اللہ کا بھرپور تعارف جو ہے اس ایک آیت کے اندر آ رہا ہے. شرک صفات کی نفی ہے اس آیت میں, توحید خالص کا بیان آ رہا ہے. پھر بخاری شریف کی روایت ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت یہ آیت ہے, یعنی آیت الکرسی جسے ہم کہتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ یہ آیت تمام آیتوں کی سردار ہے. اور سنن نسائی میں روایت ہے کہ فرض نماز کے بعد پڑھنے والے اور جنت میں صرف موت حائل ہے, یعنی جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت میں صرف موت حائل ہے. اسی طرح بخاری شریف میں روایت ہے کہ رات کو پڑھنے پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگران کے طور پر مقرر کر دیا جاتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے صبح تک شیطان پھر اس شخص کے پاس نہیں آتا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے. اسی طرح ایک طویل روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت پر محافظ بنا کر رات کو حفاظت کے لیے بٹھایا گیا, اور رات کو ایک شخص آیا وہاں سے چرانے میں پکڑ لیا, اس نے اپنے طویل عمر اور جو ہے کثیر الزریت ہونے کا رونا رویا تو اسے چھوڑ دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح انہوں نے بتایا, آپ نے کہا وہ دوبارہ آئے گا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تہیہ کر لیا کہ اب کے میں نہیں چھوڑوں گا, پھر اسے پکڑا, لیکن پھر اس نے اپنی جو ہے کثرت اولاد اور اپنا رونے روئے تو انہیں پھر چھوڑ دی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر آئے گا وہ, تو رات انہوں نے تیسری دفعہ بھی اسے پکڑا, کہا اب نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا میں ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس سے پھر آپ کے مال کی حفاظت رہے گی, کوئی چرا نہیں سکے گا. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ. تو اس نے بتایا کہ آئے تک کوئی سی پڑا کرے, اور آپ نے صبح بتایا تو آپ نے کہا تو پتا یہ کون ہے جو آتا ہے روزانہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کہا یہ شیطان ہے. تو بہرحال وہاں سے بھی یہ طویل روایت ہے. بہرحال اس میں بھی آیت الکرسی کی فضیلت آ رہی ہے کہ جو یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مال و جان کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیں گے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. تو یہ پہلی شان آ گئی کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے. نمبر دو الحی, وہی زندہ ہے. آپ دیکھیں اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنے والا. اس کے علاوہ ہماری زندگیاں تو ایسی ہے, لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے نہ اپنی مرضی سے موت آئے گی, بس یہ ہماری زندگیاں تو جو ہے وہ بہت عارضی زندگی ہیں. اصل حی ذات جو ہے الحی, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تیسری شان القیوم, وہ سب کو قائم رکھنے والا ہے. اسی کی وجہ سے یہ پوری کائنات اور تمام مخلوقات جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, وہ اللہ کے قائم کرنے ہی سے. اور چوتھی شان آ رہی اللہ کی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ تو اسے اونگ آتی اور نہ ہی نیند آتی. تو یہ مخلوق کا معاملہ ہے کہ جب وہ کام کاج کرتی ہے تو تھک جاتی ہے, اور تھکاوٹ میں پھر اونگ بھی آتی ہے نیند بھی آتی. اللہ تعالیٰ کو نہ تھکن ہوتی ہے نہ اس پر کمزوری طاری ہوتی ہے نہ وہ نیند کا محتاج ہے. تو ایک تفسیر میں ایک حکایت لکھی ہوئی تھی, حکایت کے بارے میں یہ کہ اس کی سند کوئی مضبوط نہیں ہوتی, ہو سکتا ہے غلط بات ہو, لیکن یعنی وہ جس سے منسوب کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ بات انہوں نے نہ کہی ہو, لیکن اس میں ایک اچھا سبق ہوتا ہے اس لیے مفسرین لکھتے ہیں. تو حکایت اس طرح سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں اونگ نہیں آتی نیند نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے ہاتھوں میں مٹی کے دو پیالے لے کر پانی سے بھر کر کھڑے ہو جائیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دو پیالے لیے, انہیں پانی سے بھرا اور ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہو گئے. تو گھنٹہ گزر گیا, دو گھنٹے گزر گئے, تین گھنٹے گزر گئے, تو تھکن ہو گئی اور اونگ آئی تو ہاتھ ہلے اور پیالے نیچے گر کر ٹوٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تمہیں اونگ آئی تو پیالے ٹوٹ گئے, اگر ہمیں اونگ آئے گی تو پھر کیا ہوگا, پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی. سدھر ایک سمجھانے کا ایک انداز ہے. تو فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ تو اللہ کو اونگ آتی اور نہ ہی نیند آتی. پانچویں شان, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں. بادشاہ حقیقی, مالک کی مالک حقیقی وہ اللہ ہے, باقی سب کچھ اس کی مملوک ہے. چھٹی شان, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اور کون ہے جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. تو سفارش ہوگی لیکن اللہ کی اجازت چاہیے ہوگی. سورہ طہ آیت نمبر 109 میں آتا ہے یومئذ لا ینفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا, اس دن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر جسے اللہ اجازت دے اور جس کے حق میں اللہ اجازت دے. ساتویں شان, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے جو کچھ پیچھے, سامنے حال ہے مستقبل ہے اور جو کچھ پیچھے گزر گیا وہ ماضی ہے. تو اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں. اس کا معاملہ اس طرح سے جیسے ہم اگر کراچی کی بات کریں تو کینٹ اسٹیشن سے ٹرین چلتی ہے, پھر بگ روڈ اسٹیشن آتا ہے, پھر لالڈی اسٹیشن آتا ہے. تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ کینٹ اسٹیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اگلے دو اسٹیشن نظر نہیں آ رہے ہوتے, اور بگ روڈ پر پہنچتے ہیں تو پھر پیچھے والا اسٹیشن نظر نہیں آتا. لیکن اگر آپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے ایک اونچائی پر پہنچے تو آپ کو تینوں نظر آ رہے ہوں. تو اسی طرح اللہ ایسے مقام رفیع پر ہے کہ اسے ماضی حال مستقبل سب اس کے سامنے, کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. تو فرمایا ساتویں شان, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اب اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ, آٹھویں شان, اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے, الا بما شاء, مگر جو وہ چاہے. تو یہ گویا علم کامل کس کا ہے, وہ اللہ ہی کا. اب مخلوقات کے پاس بس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے دیا ہے. اور نمبر 9, وسع کرسیہ السماوات والارض, اور گھیرے ہوئے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو. اب یہ کرسی سے کیا مراد ہے, ایک رائے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے علم, اللہ کا علم, اور ایک رائے ہے کہ یہ اس کا اقتدار ہے یا اللہ کی حکومت اور قدرت جو ہے اس سے مراد ہے. بہرحال ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ عرش باری تعالیٰ ہے, عرش کے اوپر کرسی ہے, اور کرسی جو ہے وہ ویسی ہے جیسے اللہ کی شایان شان ہے. تو ان ساری چیزوں پر ہمارا یقین ہے, لیکن یہ متشابہات میں سے, اب وہ کرسی اسی طرح کی جیسے ہماری ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ کی شان کے مطابق جو ہے وہ کرسی ہے. تو دسویں شان آ رہی ہے اللہ کی, ولا یعودہ حفظہما, اور نہیں تھکاتی اللہ کو ان کی حفاظت, زمین و آسمان کی حفاظت. اور نمبر 11 کہہ لیں یا اسے حاصل دلائل کہہ لیں, وہو العلی العظیم, اور وہ اللہ بڑی اونچی شان والا عظمتوں والا ہے. تو یہ جناب آیت الکرسی, اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے اسے معمول میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے. آگے کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا, یہ کہا جا رہا ہے. لا اکراہ فی الدین, اور دین میں زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی, ظاہر ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت, پس جس کسی نے انکار کیا طاغوت کا, ویؤمن باللہ, اور ایمان لایا اللہ کا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, تو اس نے تو تھام لیا ہے بہت ہی مضبوط سہارا. لن فسام لہا, جو ٹوٹنے والا نہیں اس سے. واللہ سمیع علیم, اللہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا. تو جس نے اللہ کو سہارا بنایا تو اس نے ایسا مضبوط سہارا بنایا جو چھٹنے والا ٹوٹنے والا نہیں, اور جس نے غیر اللہ کو سہارا بنایا اس کے لیے سورہ عنکبوت میں آتا ہے کہ اس نے گویا مکڑی کے جالے کو سہارا بنایا. تو آپ کو پتا ہے وہ تو کسی کو سہارا نہیں دے سکتا, وہ جالا بھی ٹوٹ جائے گا اور اس پر سہارا لینے والا بھی ڈرام سے گرے گا. تو یہاں آپ دو تین چیزیں شاید کے بارے میں, ایک تو یہ بڑی مسکوٹ ہوتی ہے, خصوصاً یہ جو ابتدائی ٹکڑا ہے لا اکراہ فی الدین, کہتے ہیں دین میں زبردستی نہیں. آپ کسی سے کہیں نماز پڑھو, رشوت نہ لو, سود نہ کھاؤ, وہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, مجھے تم نہ سمجھاؤ. تو یہ بالکل مسکوٹ ہوتی ہے. اسے علماء کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے لا اکراہ فی قبول الدین, دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں, کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا. ہاں جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو اس سے فرما برداری اللہ کی اطاعت اور شریعت کے احکامات پر چلنے کا مطالبہ کیا جائے گا, اس کی خلاف ورزی پر اگر سزائیں تو سزا دی جائے گی. بالکل اس طرح ہے جیسے فوج میں بھرتی کرنے کے لیے کوئی آپ سے زبردستی نہیں کہتا کہ فوج میں آ, لیکن ایک دفعہ جب آپ نے فوج کو جوائن کر لیا, اب آپ نے اگر نافرمانی کیا اور حکم نہیں مانا تو کورٹ مارشل ہوگا, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے لا اکراہ فی الفوج. تو وہ تو اکراہ تو پھر ہے جب آپ اس میں آ گئے. یہ ہر ادارے کا ہوتا ہے. کسی نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخل کریں, یا آپ اپنی آزاد مرضی سے اس اسکول میں داخل کر لیتے ہیں, پھر اس کے جو سارے قواعد و ضوابط ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اب اسکول کہتا ہے یونیفارم پہناؤ, آپ نئے صاف ستھرے کپڑے پہنا کے بھیجیں گے, وہ باہر نکال دیں گے کہ تم نے یونیفارم نہیں پہنا, یونیفارم پہن کے آؤ. تو ہر ادارے کے اپنے رولز ہوتے ہیں. تو اسی طرح اسلام قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے, لیکن جب اسلام قبول کر لیا اب اس کی جو شریعت ہے اس کے احکامات اس پر لاگو ہوں گے, انہیں ماننا ضروری ہے, ان کا مطالبہ اس سے کیا جائے گا. دوسری اس میں خاص چیز طاغوت کی ہے. طاغوت کہتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ, ہر اس شے کو جس کی عبادت کی جائے اللہ کے سوا, کل ما صد عن عبادت اللہ, اور ہر وہ جو اللہ کی عبادت سے روکے وہ بھی طاغوت کہلاتا ہے. یعنی طاغوت کہتا ہے اللہ کی نہیں میری بات چلے گی, اللہ کی بات نہیں میری بات کہو, وہ طاغوت ہے, اللہ بڑا نہیں میں بڑا ہوں, یہ جو بھی دعویٰ کر رہا ہے وہ اصل میں طاغوت ہے. اور یہ فرمایا من الشیطانی والجنی والانس, اور یہ جو ہے طاغوت شیطان ہے اور جنوں میں سے اور انسانوں میں سے, تفسیر مظہری میں یہ ڈیفینیشن جو ہے اس کی لکھی گئی ہے. اور عروۃ الوثقی, یہ مضبوط رسی, اس سے مراد جو ہے یہ قرآن بھی لیا گیا ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا خوشیاں مناؤ, اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. آگے اولیاء شیطان کا بیان آ رہا ہے, اور اولیاء الرحمن ورسز اولیاء شیطان کا جو ہے وہ انداز ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اب دیکھیں اللہ سے دوستی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, یخرجہم من الظلمات الى النور, وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. دوست دوسرے دوست کو مصائب سے, پریشانیوں سے, ذہنی اور فکری اندھیروں سے نکال کر ایمان اور توحید کی روشنی میں لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے دوست ہیں طاغوت شیاطین. یخرجونہم من النور الى الظلمات, وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار, یہی لوگ جہنم والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دوستی عطا فرمائے اور طاغوت کی دوستی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگلا رکوع آ رہا ہے, تین آیات کا مشتمل ہے اور ہر آیت میں ایک واقعہ ہے, ایک ایک آیت میں ایک ایک قصہ, اور تین نہایت ایمان افروز قصے جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں, اور ہر قصے میں علم کا ایک درجہ بیان ہو رہا ہے. دیکھیں علم کے تین درجات ہیں, یا آپ کے یقین کے تین درجات ہیں. ایک کہلاتا ہے علم الیقین, بس آپ کو پتا ہے ایک چیز کا اور معلوم ہونا, یہ علم والا یقین کا درجہ ہے. تو ایک ہوتا ہے عین الیقین, آنکھوں سے دیکھتا ہے آدمی تو ایک یقین کا ایک اور اونچا درجہ حاصل ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے حق الیقین, جب انسان پر بیتتی ہے وہ چیز تو اسے ہے اس کا بہت ہی پکا یقین ہو جاتا. اس کی مثال اس طرح ہے, کسی نے کتاب میں پڑھا ہو کہ آگ جلاتی ہے تو اسے ایک درجے کا یقین ہوگا, لیکن وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے جلاتے ہوئے دیکھ لے کہ اتنا بڑا درخت ہے آپ نے جلا کر خاک کر دیا, تو اسے اس سے بہتر ایک اور قابل یقین جو ہے وہ ہوگا, کیونکہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور گناہ خاص تو اس کا ہاتھ بھی جل جائے آگ میں تو یہ کیا کہلائے گا, حق کو یقین ہے, اسے تجربہ ہوا ہے کہ آگ کیسے جلاتی ہے. تو یہ تینوں لیول جو ہے آپ ان میں دیکھیں گے. پہلا جو ایمان افروز قصہ آ رہا ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں, اور نمرود کی جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. فرمایا الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه, کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں؟ ان آتاہ اللہ الملک, اور یہ اس لیے کہ اللہ نے دی تھی اسے حکومت, بادشاہ بنایا تھا اسے, اتنا بڑا ملک دیا تھا, تو اس نے اپنے آپ ہی کو خدا ماننا شروع کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا کہ تمہارا خدا میرے سوا اور کون ہو سکتا ہے. اس قال ابراہیم, جبکہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے, ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت, نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی شے میں زندگی ڈال دینا, روح ڈال دینا, اور کسی شے سے زندگی نکال لینا چل کر دینا, لیکن اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. چنانچہ ایک ایسا مجرم جسے موت کی سزا سنائی گئی تھی اسے اس نے آزاد کر دیا, اور ایک معصوم کو پکڑ کر قتل کرا دیا. اس نے کہا دیکھو میں بھی زندگی موت کا مالک ہوں. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہی کہا, قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے, فأتی بها من المغرب, بس تم لے آؤ اسے مغرب سے. اللہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کر رہا ہے, تم اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو. فبوہت الذی کفر, بس وہ کافر ہکا بکا ہو کر رہ گیا, اس سے کوئی جواب ہی بن نہیں پایا. تو اب اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں, تم مغرب سے نکالو. تو اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ ابھی وہ لوگ وہاں موجود تھے جو اس سے بھی بڑے تھے عمر میں, انہیں پتا تھا کہ نمرود کے پیدا ہونے سے پہلے بھی سورج مشرقی سے نکل رہا ہے, اس نے کوئی جو ہے وہاں سے مشرق سے نہیں نکالا. ایک اور چیز بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ کہتا کہ بھئی میں نکالتا مشرق سے, تم اپنے رب سے کوئی مغرب سے نکال کر دکھاؤ. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود کا اندیشہ یہ تھا, اسے پتا تھا میں رب تو ہوں نہیں, میں تو نہیں کر رہا ہے, اسے اندیشہ یہ تھا کہ اگر میں نے ایسا کہا تو ہو سکتا ہے وہ ایسا کر کر دکھا دے اللہ تعالیٰ, تو اس لیے اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ بس خاموش ہو جائے. فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے ظالموں کو. اب اگلا قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کا فلسطین کی برباد ہوئی بستی سے گزرنے کا واقعہ. او کلذی مر علی قریا, یا جیسا کہ وہ شخص جو گزرا ایک بستی سے, وہیا خاویت علی عروشیا, اور وہ اوندھی پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل. تو یہ آپ کے عراق کا بادشاہ تھا نبوکدنضر, بخت نصر بھی نام آتا ہے, اس نے حملہ کیا تھا فلسطین پر, اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, 600,000 یہودیوں کو قتل کر دیا تھا, 600,000 کو غلام بنا کر بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے انہیں ہکا کر جو ہے وہ عراق لے گیا تھا, وہاں جیلوں میں بند کر دیا تھا. اور اس وقت گزر ہوا ان بستیوں سے, تباہ بستیوں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا, اور وہ فرمانے لگے قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا, کہا کہ کیوں کر اللہ زندہ کرے گا ان بستیوں کو ان کی بربادی کے بعد. فاماتہ اللہ مئات عام, بس اللہ نے سدا دیا انہیں 100 سال کے لیے. انہوں نے کہا یہ برباد ہوا ہوا شہر یہ کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا اچھا میں دکھاتا ہوں کیسے آباد ہو سکتا ہے, اور دین تاری کر دی حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کے لیے. ثم بعثہ, پھر انہیں 100 سال بعد اٹھایا. قال کم لبثت, اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کتنی دیر اس حالت میں رہے ہوں گے نیند کی حالت میں؟ تو ذرا سنیے حضرت عزیر علیہ السلام فرمانے, قال لبثت یوما او بعض یوم, کہنے لگے میں ایک دن سویا ہوں گا یا ایک دن کا کچھ حصہ سویا ہوں گا. قال بل لبثت مئات عام, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تم 100 سال اس حالت میں رہو, 100 سال سوتے رہو. فانظر الى طعامك وشرابك, اب ذرا دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی چیزیں پر. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ نبیذ تھا فروٹ جوس تھا, اب فروٹ جوس بہت جلدی خراب ہوتا ہے, آپ ذرا جوس نکال کر چھوڑ دیں 2 گھنٹے میں سڑان ہو جائے گی, اور 100 سال تک وہ خراب نہیں ہوا, ورنہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے پانی, تو 100 سال سورج اسے لگ رہا ہے, لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے, ان کا کھانا اور پانی جو ہے وہ ویسے کے ویسے تھا. فرمایا لم یتسنا, وہ سڑا بھی نہیں. بنظر الى حمارك, تو اللہ نے کہا ذرا دیکھیے اپنے گدھے کی طرف. ولنجعلك آية للناس, اور ہم بنا دیں گے آپ کو نشانی لوگوں کے لیے. اب گدھے کا یہ تھا کہ ہڈیوں کا پنجہ تھا, 100 سال میں اس کے اوپر نہ کھال رہی تھی نہ گوشت رہا تھا, ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنظر الى العظام كيف ننشزها, اب ذرا ان ہڈیوں کی طرف دیکھیں ہم کیسے انہیں اکٹھا کرتے ہیں. ثم نقصوها لحما, پھر ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت. فلما تبین له, پھر جب خوب ظاہر ہو گیا ان پر. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو انہوں نے کہا میں جان گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ علم کی کون سی سطح ہے؟ مردہ گدھے کو اپنے آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا, عین و یقین, اور خود 100 سال تک, یہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہوتی ہے, تو 100 سال سو کر اٹھنا, یہ کون سا یقین کا لیول ہے؟ یہ حق الیقین ہے. تو یہ دو لیول جو ہے اس میں آ رہے ہیں. بہرحال بعض مفسرین نے ایک پہلی پوچھی ہے کہ وہ کون سا نبی ہے جو جوان ہو, اس کے بچے اور پوتے نواسے بوڑھے ہو گئے. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال میں ویسے کہ ویسے ہی جوان کے جوان ہیں, ان پر کوئی وقت نہیں بیتا, ان پر کوئی بڑھاپا نہیں آیا, وہ داڑھی کاٹی ہے اور نوجوانی ہے. اور 100 سال میں بچوں کا کیا حال ہو گیا ہوگا, اب پوتے نواسے وہ بوڑھے ہو گئے. تو یہ اب اللہ کی شان ہے, جسے جیسا رکھنا چاہے. اور تیسرا واقعہ آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا قصہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے زندہ کرتے مردہ کو. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا آپ یقین نہیں رکھتے, کیا آپ ایمان نہیں رکھتے. قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, کہا کیوں نہیں, لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ آپ مردہ کو زندہ کر سکتے, لیکن ذرا تجربہ ہو جائے اور میں دیکھ بھی سکوں یہ کون سا یقین کا لیول جا رہے. تو علم الیقین تو حاصل تھا ابراہیم علیہ السلام, اب اس سے اونچا کون سا؟ عین الیقین, اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ لو مردوں کو زندہ ہوتے. قال فخذ اربعۃ من الطیر, اللہ تعالیٰ نے کہا بس آپ لے لیجئے 4 پرندے, فسرهن الیک, اور انہیں مانوس کر لیجئے اپنے آپ سے, ہلا لیجئے اپنے آپ سے. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا, اب پھر رکھ دیجئے ہر پہاڑ پر, گویا انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر جو ہے وہ پہاڑوں پر رکھ دیجئے. ثم ادعوهن, پھر بلائیے ان کو اپنی طرف. یاتینک سایا, وہ آ جائیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے. وعلم ان اللہ عزیز حکیم, اور خوب جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے, کمال حکمت والا ہے. تو یہ کون سا تجربہ کرایا گیا؟ انہوں نے 4 پرندے لیے, انہیں اپنے سے سزا لیا, پھر انہیں ذبح کیا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھا ہے, پھر آواز دی تو وہ سارے پرندے, ان کے جو اجزا تھے وہ جڑے, وہ پرندے بن گئے اور دوڑتے ہوئے وہ آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. تو یہ کون سا لیول ہو گیا؟ یہ علم الیقین نہیں, عین الیقین, آنکھوں سے دیکھ لیا انہوں نے اس طرح. البتہ اس میں ایک تفسیر اشاری بھی ہے, تفسیر اشاری صوفیہ جو ہے اسے کرتے ہیں, اور صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 4 پرندے تھے, مور, مرغ, کوا اور گدھ. وہ کہتے ہیں مور جو ہے اس میں خود پسندی ہوتی ہے, اپنی تہ میں لگا رہتا ہے جو میں بہت خوبصورت ہوں, میں بہت اچھا ہوں. اور دوسرا ہے مرغ, اس میں شہوت ہے بہت زیادہ. جو لوگ پالتے ہیں یہ جانور, وہ دیکھتے ہوں گے مرغا جو ہے وہ ہر وقت کسی مرغی پہ سواری جو ہے وہ سوار رہتا ہے. تو تیسرا ہے کوا, کوا میں بڑا جو ہے وہ آپ دیکھیں گے وہ حریص اور لالچی ہوتا ہے, اور چھوٹے بچوں کے تو ہاتھ سے لے جاتا ہے چیزیں, یعنی وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے, اس کا حرص اور لالچ ختم نہیں ہوتا. اور چوتھا ہے گدھ, گدھ مردار خور ہے. تو صوفیہ کہتے ہیں تم اپنے ان 4 پرندوں کو اللہ کی خاطر قربان کرو تو اللہ سے تعلق جڑے گا, یعنی خود پسندی کو ترک کرو جو کہ مور والا معاملہ ہے, اور شہوت کو کنٹرول کرو, اور اسی طرح حریص نہ بنو دنیا کے, اور گدھ کی طرح مردار خور نہ بنو. تو یہ چیزیں ختم کرو گے تو اللہ سے تعلق جڑ جائے. اب آگے جو ہے 2 رکوع آ رہے ہیں, 36واں 37واں, 36-37, اور اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان قرآن, پورے قرآن میں اپنا نقطۂ عروج پر ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں دینا. تو 2 مردات ہوتے ہیں جب اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے, ایک ہوتا ہے اپنے جیسے انسانوں کی فلاح بہبود پر خرچ کرنا, بھوکوں کو کھانا کھلانا, مریض کا علاج کرانا, پانی نہیں ہے تو کنواں کھدوا دینا, تو یہ کہلاتے ہیں صدقات, جس میں کسی انسان کو فائدہ پہنچایا جائے, اس کی تکلیف دور کی جائے. اور دوسرا خرچ ہوتا ہے اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ و اس کی اقامت کے لیے خرچ کرنا, اسے کہتے ہیں قرض حسنہ. اس وقت کروڑوں روپے بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کوئی لگا دے تو اس کے اثرات نظر نہیں آتے, لگتا ہے پیسہ ضائع ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے پیسہ ضائع نہیں ہوا, یہ مجھ پر قرض ہے, میں بڑا چلا کر تمہیں دوں گا. اب خاص بات یہ ہے کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب بیان کیا, اور باقی پورا رکوع جو ہے اس میں اس انفاق کی حفاظت کا ذکر ہے. اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ سرمایہ سے متعلق اب احکامات آنے, یعنی معیشت سے, تو اس میں ایک چیز کہلاتی ہے سرپلس منی. پہلے تو آدمی
کنگال ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، آہستہ آہستہ اتنے پیسے آتے ہیں، ضرورتیں پوری ہونے لگتی ہیں، کہ اللہ اتنا دیتا ہے کہ ضرورتیں پوری ہو کر بھی کچھ پیسہ بچ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں سرپلس منی۔ تو سرپلس منی کا کیا استعمال کیا جائے؟ تو تین استعمال یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ ایک اعلیٰ ترین استعمال ہے فاضل سرمائے کا، وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو میری راہ میں ایک روپیہ لگاؤ گے میں تمہیں 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ تو اتنا بڑا پروفٹ کوئی بھی نہیں دے رہا ہوتا، 2-3%، بہت کسی نے 10% پروفٹ دے رہا ہوتا ہے، تو یہاں 100% نہیں 700% بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ پروفٹ دے رہا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، یہ اعلیٰ ترین استعمال ہے فاضل سرمائے کا۔ پھر دوسرا انہی رکوں میں آگے بیان ہو رہا ہے کہ گھٹیا ترین استعمال کیا ہے اضافی پیسے کا، وہ ہے سود پر کسی کو قرض دے دینا۔ قرضہ آپ نے دیا، آپ کے لیے تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اضافی رقم ہے، یا آپ نے کسی کو دے دیا سودی قرضے پر، دیا 1,00,000 روپے، مانگ رہے ہیں 1,10,000 روپے، تو یہ اضافی جو قرض پہ دیا جاتا ہے یہ سود کہلاتا ہے، یہ سب سے برا استعمال۔ پھر درمیانی درجے یہ ہے کہ ویسے ہی قرض دے دیا جائے کسی کو، قرض دینا بھی نیکی ہے، اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، جتنی رقم آدمی نے قرض دی ہوتی ہے اتنی رقم صدقہ خیرات کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کی مزید درمیانی شکل یہ ہے کہ مزاربت یا مشارکہ میں جو ہے یہ تجارت میں پیسے لگا دیا جائے، وہ بھی جائز ہے اور اچھا استعمال ہے۔ البتہ یہ پسند نہیں کیا گیا ہے کہ پیسے کو سیک کر رکھا جائے اور گن گن کر رکھا جائے اور اسے استعمال نہ کیا جائے۔ تو اعلیٰ ترین استعمال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، درمیان کا درجہ کسی کو قرض دے دیں یا تجارت میں مزاربت یا مشارکہ کر لیں، اور سب سے برا استعمال سود پر قرض دے دینا۔ تو ان سب کا ذکر آگے آیات میں آ رہا ہے۔ پہلے ایک آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کا آ گیا ہے، تمام مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، کمثل حبت انبتت سبع سنابل، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے نکلیں 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں ہوں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا۔ تو آپ امیجن کریں یہ جو مکئی کا سٹا ہوتا ہے، مکئی کا ایک دانہ بویا کسی نے، اس سے ایک پودا نکل آیا مکئی کا، اس میں 7 سٹے لگے، 7 بالیاں، اور ہر وہ بھٹا کہہ لے یا سٹا کہہ لے اس پر جو ہے 100 100 دانے آئے، تو ایک دانے سے کتنے دانے بن گئے؟ 700 دانے۔ اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے یہ اس سے بھی آگے دیتا ہے، یعنی اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ البتہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں اپنے پاک مال سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتے ہو تو اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے جیسے تم بچڑے کی پرورش کرتے ہو۔ چھوٹا سا گائے کا بچہ ہوتا ہے، ہم کھلاتے پلاتے ہیں اور موٹا تازہ کرتے ہیں، اور وہ آپ کو پتا ہے بقرہ عید میں تو بہت لوگ دام لے لیتے ہیں، اسے اچھا کھلایا پلایا تو بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو کہاں اتنی سی کھجور ہے، لیکن اخلاص سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اللہ ثواب جو ہے پہاڑ کے برابر دیتا ہے۔ اب آگے جو ہے ترغیب اخلاص گرائی جا رہی ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر نہیں جتلاتے اپنے خرچ کرنے کے بعد احسان اور نہ ہی تکلیف دیتے۔ تو احسان جتلانا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کی مدد کی اور پھر اسے یاد دلایا، تم وہی ہو نا پھنسے ہوئے تھے اس وقت، ہاتھ تمہارا تنگ تھا، کوئی تمہیں دیتا نہیں تھا، میں نے تم پر خرچ کیا، آج مجھے آ کے دکھاتے ہو۔ تو یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ کہہ کے وہ جو اجر و ثواب تھا سب ختم ہو گیا، یہ احسان جتلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا ہے تکلیف دے کر، تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کوئی آیا بھوکا، آپ نے کہا کہ کھانا کھاؤ گے؟ ہاں جی کھانا کھاؤں گا۔ تو اچھا بیٹھو ادھر، کھانا کھلایا اسے، جب وہ جانے لگا تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی بتائیے، یہ ذرا میری گاڑی پر تو کپڑا لگا دو۔ تو اس نے کہا اچھا بھائی کھانا کھایا تو وہ مجبور ہے، گاڑی صاف کر کے جائے گا۔ تو یہ کیا کیا آپ نے؟ اپنا جو خرچ کیا آپ نے اس کا عوض یہیں پر لے لیا، اب آخرت میں کچھ نہیں ہے سر، جو آپ نے کیا تو ایک آپ نے تجارت کری۔ تو فرمایا کہ لہم اجرہم عند ربہم، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پھر نہ احسان جتلائے اور نہ تکلیف پہنچائے جسے خرچ کیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ و
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ اب نرمی سے معذرت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قول معروف و مغفرت خیر من صدقات یتبعها اذى، یعنی ایک اچھی بات اور درگزر کرنا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ہو تکلیف دینا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے اور بردبار ہے۔ تو یہاں بیان یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی آپ سے درخواست کرے، کچھ مانگے آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نرمی سے معذرت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے طریقہ یہ لیا تھا، جب وہ ان سے کوئی سوال کرتا تھا اور ان کے پاس مال نہیں ہوتا تھا دینے کے لیے، تو کہتے تھے کہ معاف کیجئے گا، میں ابھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی مجھے کشائش ہوتی ہے میں آپ کی مدد کروں۔ ہم نے اسے بھی گالی بنا دی۔ اب کوئی ہم سے مانگتا، ہم کہتے ہیں معاف کرو، تو یہ معاف کرو تو یوں تھوڑی تھا، یہ تو بڑی لجاجت کے ساتھ اور بڑی نرمی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے لیے تھا کہ مجھے معاف کیجئے، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، ہم نے انہیں گالی بنا دی، معاف کرو۔ تو فرمایا کہ واللہ غنی ہونا بھی، اللہ غنی ہے۔ غنی کہتے ہیں سیلف سفیشینٹ، جسے اور کسی کی حاجت نہ ہو، تو یہ صرف اور صرف اللہ غنی ہے۔ ہم ویسے جو پیسے والے کو بھی غنی کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا، ورنہ ہر انسان وہ محتاج ہے، چاہے کتنا ہی دولت مند ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، صرف اللہ ہے جو کسی چیز کا حاجت مند نہیں۔ ایک بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی کسانوں کی ضرورت ہے جو اس کے لیے غلہ اگائے، اور وہ درزی کی ضرورت ہے جو اس کے لیے لباس سیے، اور بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے جس کے بغیر اس کی زندگی نہیں چل سکتی، سورج کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، جبکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو کسی چیز کی جسے حاجت نہیں۔ نہ اللہ کو آکسیجن چاہیے، نہ اللہ کو سورج چاہیے، نہ اللہ کو کھانے کو چاہیے، نہ اللہ کو پینے کو چاہیے، نہ اللہ کو مال چاہیے۔ اس لیے الغنی وہی ذات ہے۔ آگے پھر جو ہے وہ صدقات کا ضیاء، اس کی جو ہے مثالیں آ رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، مت ضائع کرو اپنے صدقات احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ کلذی ینفق مالہ ریاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کنجوس آدمی اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے کی مثال ہے بچھو اور سانپ کی۔ اگر بچھو ڈنک مارے تو پھر کیا ہوتا ہے، انتہائی تکلیف کا معاملہ رہتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے بخل سے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ قبر میں بچھو کی مانند، ڈنک کی مانند ہوگا کہ آدمی تکلیف میں رہے گا۔ اور دکھاوے میں خرچ کرنا یہ زہریلے سانپ کی طرح ہے، زہریلا سانپ ڈس لے تو موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ نیکی کیا، یہ تو الٹا شرک خفی ہو جاتا ہے جب آدمی دکھاوے کے لیے جو ہے کوئی کام کرتا ہے۔ اس لیے مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلى یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا۔ من تصدق برائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا وہ شرک کر چکا۔ تو یہ دکھاوا تو الٹا جو ہے گناہ لازم آ جاتا ہے اور شرک خفی تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا اب تین چیزیں جو صدقات کو ضائع کرتی ہیں، احسان جتانا، تکلیف پہنچانا اور ریاکاری کرنا۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور فرمایا کہ اور نہیں ایمان رکھتا ایسا شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ فمثله کمثل صفوان علیہ تراب، اب ریاکاری کی صورت میں خرچ کرنے کی مثال بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صاف پتھر ہو، لا فرمایا فاصابہ وابل، اور پھر اس میں برس پڑے تیز جو ہے بارش، فترکہ سلدا، اور جو ہے پھر اسے وہ کر جائے بالکل صاف۔ اب آپ امیجن کریں کہ ایک پہاڑ ہے بالکل پتھریلا، اس پر کچھ گردہ ہے، کچھ مٹی جو ہے اس پر جمی ہوئی ہے، کسی نے محنت کی وہاں بیج ڈالے، لیکن ہوا کیا، بارش ہوئی اور وہ مٹی اور بیج سب جو ہے بہ گئے، اب صرف صرف چٹان رہ گئے۔ تو یہ مثال ہے دکھاوے کی نیکی، وہ سب ضائع ہو جاتا ہے جو اس نے کیا، بلکہ الٹا وبال جو ہے سر پر آتا ہے۔ لا یقدرون علی شیء، اور وہ کچھ حاصل نہیں کر سکا کوئی چیز، مما کسبوا، اس پر جو اس نے خرچ کیا یا اس نے جو محنت کی۔ واللہ لا یہد القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسی کافر لوگوں۔ آگے خلوص کے ساتھ انفاق کرنے کی مثال بھی دی گئی ہے۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کی خاطر، وتثبیتا من انفسهم، اور ثابت کر کے اپنے دلوں کو، کمسلی جنت بے ربا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ ہو اونچی زمین پر، ربا سطح مرتفع کو کہتے ہیں، اور اس میں یہ کہ زمین بڑی طاقتور ہوتی ہے، وہ اونچی زمین ہوتی ہے تو دھوپ بڑی وافر ہوتی ہے، تو یہ کہ پانی جب برستا ہے تو جتنا زمین کو چاہیے ہوتا ہے وہ جذب ہو جاتا ہے، باقی ڈھلان کی طرف بہہ جاتا ہے، اضافی پانی کھڑا نہیں رہتا اس میں، اور پھر یہ کہ ہوا بھی بڑی زیادہ ملتی ہے، اور اس طرح بہت اچھا پھل جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے، اصابہ وابل فاتت اکولہ ذیفین، اگر اس پر زور کی بارش برسے تو وہ باغ لاتا ہے دگنا پھل، فعلم یوسبہ وابل فتل، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار بھی کافی ہوتی ہے، اس سے بھی بہت اچھی فصل ہوتی ہے۔ تو فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس میں ترغیب یہ ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اور جو ہے احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اور ریاکاری کر کے اپنے نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ خلوص سے خالی انفاق کی ایک اور مثال بیان ہو رہی ہے، ایا ودو احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی، ان تکون له جنۃ من نخیل و اعناب، کہ ہو اس کا ایک باغ کھجور اور انگور کا، تجری من تحتہ الانہار، اور بہ رہی ہو اس باغ کے نیچے سے نہر، لہو فیہا من کل الثمرات، اور میسر ہو اسے ہر قسم کے پھل اور میوے، باغ جو ہے خوب جو ہے وہ پھل لاتا ہو، واصابہ الکبر، اور فرمایا کہ اور آ گیا اس شخص پر بڑھاپا، ولہو ذریۃ ضعفاء، اور اس کی اولاد جو ہے انتہائی کمزور، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بھی جوانی گزار چکا بڑھاپے میں، لیکن اپنی پوری جوانی میں اس نے ایک شاندار باغ بنایا کھجور اور انگور کا، اور وہ بہت بھرپور پھل لاتا ہے، لیکن بھی ہوتا کیا ہے، فاصابہا اعصار فیہ نار، پھر آ پڑے اس باغ پر ایک بگولا جس میں ہو آگ، تو آنے دو آ جائے اور اس میں آگ بھی ہو، وہ پورے باغ کو برباد کر کے رکھ دے، فاحترقت، پس وہ جلا کر بھسم کر دے اس باغ کو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو گویا جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، یعنی جوانی میں یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ آدمی نے محنت بھی کی، باغ بھی بنایا، لیکن جو ہے ریاکاری کر کر اور اسی طرح احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ثواب اس نے ضائع کر دیا، اب خود بوڑھا ہے، دوبارہ وہ محنت کر کے باغ بنا نہیں سکتا، اولاد بھی کمزور ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بھی اس کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا، تو سوائے حسرت اور محرومی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مالدار شخص کی اس میں مثال ہے، جو اللہ کی اطاعت میں عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور نیک اعمال وغیرہ سب فنا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا رکوع ہے، پھر ربع ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو انفاق میں اچھی سے اچھی چیز دی جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، یعنی خرچ کرو اللہ کی راہ میں پاکیزہ چیزوں میں سے، اپنی کمائی میں سے، اور اس میں سے جو پیدا کی تمہارے لیے زمین سے، تو اللہ ہی نے دیا تو اچھی سے اچھی چیز دینی چاہیے اللہ کی راہ میں۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور نہ ارادہ کیا کرو ردی چیز کا اس کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اب ہمارا حال کیا ہے، آٹا لا کر گھر میں رکھا ہوا ہے اور کافی دن ہو گئے اور اس میں سنڈیاں پیدا ہو گئی، تو وہ آٹا صدقہ کر دیتا ہے، گھر میں دعوت ہوئی اور جو ہے قورمہ پکا وہ اسے فریزر میں اتار لیا، کئی دن کھایا، اب جب طبیعت سیر ہو گئی اور وہ بھی تھوڑا باسی ہو گیا، اب اسے اللہ کی راہ میں دے دیا، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینی چاہیے جو اپنے بھی انسان پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون، اور نہ ارادہ کیا کرو ردی چیز کا اس میں سے کہ تم خرچ کرو، ولتم بآخذی، حالانکہ تم اسے کبھی بھی قبول نہ کرو، الا ان یغمدوا فی، سوائے اس کے کہ تم خود ہی آنکھ جو ہے چشم پوشی کر لو، ایسے ہی لے لو تو لے لو، ورنہ وہ چیز اگر تمہیں دی جائے تو تم اسے پسند نہ کرو، تو ایسی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہو۔ وعلموا ان اللہ غنی حمید، اور خوب جان لو کہ اللہ غنی ہے، آپ سے آپ تعریف کیا ہوا ہے، وہ تمہارے پیسے کا، تمہاری چیزوں کا محتاج نہیں، تو اللہ کی راہ میں اچھا دینا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد جو ہے قصہ بتا رہے تھے کہ ایک شخص جو ہے ایک شیخ کی صحبت میں رہا کافی لمبے عرصے، اور بہت کچھ شیخ نے اسے سکھایا، پھر جب جانے لگا وہ شخص، اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے، انہوں نے بہت کہا کہ میں نے اتنا تو پڑھایا بس وہ کافی ہو جائے گا، نہیں کوئی ایک نصیحت کر دی. تو شیخ نے نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ نہ سمجھنا، یا کم سے کم اللہ کو اپنے برابر کا تو حق دینا. اس نے کہا یہ کیسی بات آپ نے کی، اللہ کہاں میں کہاں، میں تو بڑا اتنا فقیر ہوں، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اللہ تو مجھ سے بڑھ کر ہی. انہوں نے کہا بس میری نصیحت یاد رکھا. ساتھ اسے ناشتے میں مرغی پراٹھا بھی دیا، مرغ پراٹھا دونوں ساتھ، اور ایک دال اور روٹی بھی دی. تو وہ رستے میں گیا ایک جگہ بیٹھا کھانا کھانے، تو ایک فقیر آ گیا اللہ کے نام پر مانگ. تو اس نے کیا دیا ہوگا فقیر، اس نے دال روٹی فقیر کو دے دی اور مرغی پراٹھا خود کھا گیا. تو وہ شیخ کے پاس کچھ دنوں بعد واپس آیا تو شیخ نے اسے بالکل لکھنی کرائی. تو اس نے احساس ہوا کہ شیخ صاحب ناراض ہیں، پوچھا بھی کیوں ناراض. انہوں نے کہا میں تمہیں، ایک تو تم نے مجھے مجبور کیا نصیحت کرے، پھر میں نے تمہیں نصیحت کی تم نے عمل نہیں کیا. اس نے پوچھا کیسے، کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کو اپنے سے برتر یا کم سے کم اپنے جیسا سمجھنا؟ تو اگر تم اللہ کو اپنے سے برتر سمجھتے تو تم اللہ کی راہ میں کیا دیتے، مرغی اور پراٹھا تم اللہ کی راہ میں دیتے اور دال روٹی خود کھاتے. لیکن اگر تم اللہ کو اپنے برابر کی حیثیت دیتے تو کیا کرتے، آدھا وہاں دے دیتے آدھا خود کھا لیتے. لیکن تم نے اسے کمتر سمجھا، وہ چیز دی جو خود پسند نہیں تھی وہ اللہ کی راہ میں. تو بہرحال یہ ایک اچھی کہاوت ہے، تو ہمیں اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینی چاہیے، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے. آگے شیطان کا وعدہ بمقابلہ رحمان کے وعدے کے. الشیطان یعیدکم الفقر، اور شیطان تمہیں ڈراتا ہے محتاجی سے. ویامرکم بالفحشاء، اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے اپنی مغفرت اپنے فضل کا. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا. اب شیطان کس طرح ڈراتا ہے، جب آدمی کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، 1 کروڑ روپیہ ہے تو 2.5 لاکھ زکات نکلے گی، تھوڑا کم 1 لاکھ روپیہ ہے تو اس میں 2500 زکات ہے، وہ دینا آسان ہوتا ہے. لیکن جب 2.5 لاکھ کی زکات نکل رہی ہوتی ہے تو آدمی ہیلے بہانے شروع کر دیتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا ہے، اب یہ دے دوں گا، چلو بعد میں حساب کروں گا. تو یہ شیطان پھر اسے ڈراتا ہے کہ اس طرح پیسے نکالتے رہے تو تم تو کنگال ہو جاؤ گے. تو حالانکہ ان چیزوں کو یوں نہیں دیکھنا چاہیے، دیا ہوا سب اللہ کا ہے اور اس کے احکامات پر بھی خوشی خوشی عمل کرنا چاہیے. آگے جو ہے مال سے بڑی دولت کا ذکر آ رہا ہے. یوتل حکمت وہیں اشا، اور وہ اللہ اور وہ دیتا ہے حکمت دانائی جسے وہ چاہتا ہے. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے اللہ نے حکمت عطا فرما دی اسے تو بہت ہی بڑی خیر اور بھلائی عطا فرما دی. یہ پیسوں سے بڑھ کر دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. حکمت کیا ہے؟ باطنی بصیرت، شے کی حقیقت کو پہچان لینا. فطرت اور عقل کا اگر استعمال کیا جائے تو اس سے یہ باطنی بصیرت حکمت حاصل ہوتی ہے. انشاءاللہ آگے سورہ لقمان پہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. وما یذکروا الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل مند لوگ. آگے شرائط انفاق بیان ہو رہی ہیں. وما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر، اور جو کچھ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور جو تم مانو نظر میں سے نظر، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. یہ پہلی شرط ہے کہ دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے جس کے لیے تم کر رہے ہیں. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار. دوسری شرط، ان تبدو الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات، فن اما ہی، تو بھی اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، تیسری شرط، اگر تم چھپا کر دو صدقات. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور دے دو محتاجوں کو تو یہ کہیں بہتر ہے تمہارے لیے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ عموماً جو صدقات ہیں وہ چھپا کر دینے چاہیے تاکہ اخلاص جو ہے برقرار ہے. لیکن کوئی ایسی مد ہے جس میں اکیلا آدمی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا بلکہ باقی لوگوں کی بھی ضرورت ہے تو اعلانیہ دینا چاہیے. جیسے نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں اور بڑی جو ہے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آدمی پورا نہیں کر سکتا، تو آدمی کہے بھائی میں بھی 50,000 دیے، باقی ساتھی بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں، تو اس میں انشاءاللہ اعلانیہ دینے کا بھی ثواب ملے. لیکن عموماً جبکہ ایک ہی آدمی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو اسے پھر چھپا کر یہ کام کرنا چاہیے. فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اب وہ اللہ دور کر دے گا تم سے تمہاری سیاہکاریوں کو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے. اب عموم احسان کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو دیا جاتا ہے اگر کافر بھی ہو تو اسے وہ بھی پھونکا ہے پاکے میں ہے تو اس پر بھی اگر خرچ کیا جائے اور کھلایا جائے اللہ اس کا بھی ثواب دیتا ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ اور نہیں آپ کے ذمے ان کو راہ پر لانا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال میں سے وہ اپنے ہی لیے کرتے ہو، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ تو وہ اللہ پورا پورا دے گا تم کو یعنی اس کا اجر، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. اب آخری آیت اس رکو کی اور اس میں اہم ترین مستحقین کون ہیں ہمارے صدقات کے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں روک لیے جاتے ہیں جیسے اصحاب الصفہ. اب وہ دین سیکھنے میں اور اسے سکھانے میں اور دین کے کاموں میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی جو آمدنی کے ذرائع جو ہے وہ اس طرح نہیں حاصل کر سکتے. تو اصحاب الصفہ کا معاملہ یہ تھا کہ اکثر فاقے سے ہوتے تھے اور لوگوں سے کیونکہ سوال نہیں کرتے تھے، مانگتے نہیں تھے، تو لوگ سمجھتے تھے بڑے پیسے والے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کئی وقت کے فاقے کے بعد جو ہنگر پینز ہوتے ہیں ان سے میں زمین پر لوٹتا تھا اور لوگ میری گردن پیروں تلے دباتے تھے کہ شاید مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہے. مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، بھوک کی کیفیت ہوتی. تو فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ اور یہ خیرات خصوصاً ان محتاجوں کے لیے ہے جو ہے روک لیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی وہ اپنی روزگار کے لیے جو ہے وہ کام کاج کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. لا یستطیعون ضربا فی الارض اور نہیں چلتے پھرتے زمین میں، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف اور سمجھتے ہیں انہیں ناواقف لوگ مالدار ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے. تعرفہم بسیماہم اور تم پہچان سکتے ہو ان کو ان کے چہروں سے بھوک اور جو ہے وہ کمزوری اور ناقاہت وہ تم پہچان سکتے ہو. لا یسالون الناس الحافا وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر. وما تنفقوا من خیر اور جو تم خرچ کرتے ہو مال سے، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. اس حوالے سے سنن نسائی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، تو میں آپ نے فرمایا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اسی طرح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوال سے بچے گا تو اللہ اسے بچا لے گا. تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ان سے مانگنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے دوسروں کا محتاج نہیں کرتا، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو وہ اسے نوازتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان آیات کی سمجھ عطا فرمائے اور جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں انہیں اپنے دین کی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہ اس قرآن کا ہمارا امام بنا دیجیے، ہمارے لیے نور بنا دیجیے، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اللہ ہمیں یاد کرا دیجیے اس میں سے جو کچھ ہم بلا بیٹھے. وعلمنا منہ ما جہلنا اور ہمیں سکھا دیجیے اس میں سے جو کچھ ہم نہیں جانتے. ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار اور ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے دن اور رات کے حصوں میں. وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اور اس قرآن کا ہمارے اپنے حجت بنا دیجیے اے تمام جہانوں کے پروردگار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.